سکینہ عینین ہمیں ایسی دعا کے ایسا کرنا جو حتی علی تین جتوا کیا مطلب کہ ایسی آنکھیں
جو خوب برسنے والی ہیں. اللہ مرزقنی عینین حتی علی تین تسقیان القلب بظروف تمر جو ہمارے دل کو ہرا بھرا کر دیں سیراب کر دیں اپنی آنسوؤں سے قبل ان تکون الدموع دما ولا الراس جمرا تب اس کے کہ آنسو خون ہو جائیں اور داڑھیں آگ کی بن جائیں. دوزخ میں آنسو رونا چاہیں گے, جہنم کے لوگ رونے کی کوشش کریں گے, روئیں گے مگر آنسو خون کے نکلیں گے اور ان کی جبڑے یہ سب آگ کے بن جائیں گے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حق یہ ہے کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہو تو بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی مرضی چلائے. خدا کی مرضی جب معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری صورت ایسی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عمل چاہتے ہیں, اس وقت میں کسی قسم کی مصلحت کو دیکھنا جائز نہیں. کھیتی برباد ہوتی کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. یعنی اس وقت میں دیکھنا نہیں چاہیے تھا, لیکن انسان ہے, نبی تو معصوم ہوتا ہے مگر صحابہ یا اور اولیاء اللہ کے لیے معصومیت فرض نہیں ہے. کبھی خطا ہو سکتی ہے لیکن اس خطا پر قائم نہیں رہتے. ان کی خطا ہمارے نیکیوں سے افضل ہے. اب میں بتاتا ہوں کیوں افضل ہے. صحابہ کی خطا ہماری نیکیوں سے افضل ہے کیونکہ ان کی ندامت ان کی توبہ جس مقام سے ہوتی ہے وہ ہم کو نصیب نہیں ہے. لہذا دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے ان حضرات کی عظمتوں کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا, وہ تین صحابی جو شریک جنگ نہیں ہوئے غزوہ تبوک میں, حضرت کعب اور حضرت ہلال اور حضرت مرہ, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت, ان کو اپنی خطا پر اتنی ندامت ہوئی ہے, باہر کی روشنی بند کر دو, باہر کی روشنی, آج میں بہت دن کے بعد آپ لوگوں کے کو کچھ سنا رہا ہوں. یہ سمجھ لو کہ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, مبادہ پھر یہ وقت آئے نہ آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خطا تو ہو گئی ان تین سے, لیکن ذرا ان کا مقام توبہ, ان کی مقام ندامت کو دنیا والوں دیکھو. اور قیامت تک کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے, قیامت تک اللہ تعالیٰ ان خطا کاروں کا مقام توبہ اور مقام ندامت کو بیان فرما رہے ہیں تاکہ قیامت تک جن سے خطا ہو جائے وہ ان سے سبق حاصل کر لے. جن سے کوئی خطا ہو تو ان بزرگوں سے سبق حاصل کر لے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کا مقام بیان فرما رہے ہیں کہ ان پر کتنی ندامت طاری ہوئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر خود یہ بیان کرتے تو بہت سے غیر مسلم شک و شبہ کرتے یا لوگوں کو کھٹک ہوتی کہ وہ پتہ نہیں ممکن ہے کہ مبالغہ آ رہی ہو, لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, دنیا اتنی لمبی چوڑی ہے لیکن زمین ان کو تنگ ہو گئی. زمین باوجود اپنے وسیع ہونے کے ان کو دنیا تنگ معلوم ہوئی. کہتے ہیں نا جوان بیٹا جس کا مر جائے تو آدمی کیا کہتا ہے کہ صاحب دنیا ہمیں تنگ معلوم ہوئی. اللہ اکبر, یہ ہے ندامت, یہ ہے گناہوں کی علامت, اللہ کے مقبولین کی علامت یہ ہے. سوچو اپنے حالات پر کہ ہم ڈکار بھی نہیں لیتے, رات دن بدنگاہی, عورتوں کو نظر, لڑکوں کو نظر, یہ اور ہمیں ڈکار بھی نہیں آتی. جس سے ہاتھی نکلنے والے لوگ اور ان کو ڈکار بھی نہیں آتا. مگر دیکھو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی یہ علامت ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب کرنا. قلب حساس عطا کر دے کہ جس کو جیسے سونے کی ترازو ہوتی ہے, ایک تو ہے چلنا توڑنے کی ترازو, اس میں ایک چھٹاک ادھر ادھر ہو جائے تو ترازو کو پتہ نہیں چلتا. ہم لوگوں سے تو گناہ ہو جاتے ہیں بالکل, ذرا بھی کوئی خاص میں فرق نہیں ہوتا, لیکن سونے کی ترازو پر ایک رائی سرسوں کے برابر کوئی چیز رکھ دیجیے تو فوراً وہ جھک جاتی ہے. اللہ والوں کا قلب سونے کی ترازو ذرا سی خطا لغزش ہو جائے تو قلب ان کا تڑپ جاتا ہے، ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ ہائے میں نے اپنے مولا کو ناراض کر دیا۔ مولا سے تعلق تو جب نفس سے تعلق زیادہ ہوتا ہے تو مولا سے کہاں تعلق ہوگا، پھر تو انسان اپنی خباثت اور اپنی گندی خواہشات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اللہ کی عظمتوں کے مقابلے میں۔ لیکن ایسی زندگی خدا نہ کرے لعنتی زندگی کسی کو ملے، یہ زندگی تلخ زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُمْ عَيْشَةً ضَنكًا، نافرمانی کے ساتھ جو زندگی ہے، فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں، کڑوی زندگی ہوتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے بڑے مزے پا رہے ہوں گے، وی سی آر والے، ننگی فلمیں دیکھنے والے، رومانٹک والے، بحر اٹلانٹک میں غرق ڈوبنے والے، لیکن ہرگز مزے میں نہیں۔ بھائی قرآن پاک پر تو ہم کو ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نافرمانوں کی زندگی کو تلخ کر دیتا ہوں، لیکن ان کی ندامت کو دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی علامت اپنے مقبول بندوں کی بیان کر دی۔ اس علامت کو ہم اپنے اوپر فٹ کریں کہ ہماری مقبولیت اللہ کے ہاں کتنی ہے۔ نمبر ایک علامت اللہ فرماتے ہیں کہ زمین وسیع ہونے کے باوجود ان کو تنگ ہو گئی، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اتنی لمبی چوڑی ہونے کے بعد ان کو تنگ معلوم ہوتی ہے شدت غم کی وجہ سے۔ نمبر دو علامت کیا ہے؟ ضاقت علیہم انفسہم، اور اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے، زندگی ان کو بھاری لگنے لگی، جان سے بیزار، یعنی اگر خودکشی جائز ہوتی تو خودکشی کر دیتے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا کہ اپنی جانوں سے ضاقت علیہم انفسہم، ان کو اپنی جان سے بیزار ہو گئے، یعنی زندگی اس پر بھاری پڑ گئی۔ یہ ہے خطا تو ہو جائے، انسان ہے، لیکن خطا کے بعد یہ مقام ندامت کی بھی کوشش کیجیے، اللہ سے مانگیے کہ خدا ایسا ایمان ہم سب کو نصیب فرما دیجیے کہ اگر کبھی کوئی خطا ہو جائے تو دنیا ہم کو تنگ معلوم ہو اور یہ جان اپنی زندگی سے ہم بیزار ہو جائیں، زمین تنگ ہو جائے اور اپنی زندگی سے ہم بیزار ہو جائیں۔ اگر کبھی نظر کسی نامحرم عورت پر پڑ جائے، سن لو اے میرے نوجوانوں بچوں طلباء کرام، اگر کبھی نظر ادھر ادھر ہو جائے کسی عورت پر یا کسی عورت پر یا کسی لڑکے پر، فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائیے اور اپنی زندگی کو اس مقام پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو ایسا ایمان عطا فرما۔ اگر ایسا نہیں تو کچھ تو ایسا ہو کہ اگر ایسا نہیں تو کچھ تو ایسا کے قریب ہو، کچھ تو پریشانی اور بے چینی پیدا ہو۔ سارے اولیاء اللہ کے حالات کو مولانا رومی فرماتے ہیں، گر زباغِ دل خلال کبوت پر دل سالک ہزاروں غم بوت، سالک کی دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتا ہے اگر ان کی دل کی قرب کی بہار سے تنکا بھی کم ہو جائے۔ اگر ان کے قلب میں اللہ کے قرب کا جو باغ ہے اگر اس میں سے ایک تنکا کم ہو جائے، گر زباغِ دل خلال کبوت، خلال مانے کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، پر دل سالک ہزاروں غم بوت۔ دیکھ لو یہ حال ہے، صحیح ادھر آنا رہا ہے، سامنے بیٹھے گا، افسوس ہوتا ہے، یعنی غائب ہیں بالکل، اتنی جگانے کے بعد جگائیے، تمہیں نہیں پتا اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لاہور اور ابو اللہ، افسوس، ابھی ان کو گلاب جامن ملنے لگے، لڈو ملنے لگے، ایک ایک کوئی دینے لگے، کسی کو نیند نہیں آئے گی۔ میں نے زندگی میں، میرا دعویٰ ہے کہ روزہ گرمیوں کا ہو، جون کا مہینہ ہو، پیاس شدید ہو، روزے کا مہینہ ہو، افطاری لگی ہو، شربت رو افزا کے گلاس اور برف کے گلے پڑے ہوں، اس وقت کسی کو نیند نہیں آتی، ہر آدمی اذان کی آواز کو سنتا رہتا ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری جانوں کو اس طرح آتا ہو۔ میں تو بیان بھی بہت کم کر رہا ہوں، کتنے دن کے بعد بیان کر رہا ہوں تو آپ کو نیند آ رہی۔ دو مثال دیتا ہوں، ایک اور بھی سوچوں کی نوٹ ابھی انعام ملنے لگی، پانچ منٹ کے بعد کوئی اعلان کر دے، کوئی سخی اور سعودیہ سے آ کہیں سے آ جائے تو کہہ دے ہر پانچ منٹ کے بعد 100 کی نوٹ ملے گی، تو آپ بتلائیے کوئی سوئے گا وہیں؟ یا اللہ اور رسول کی قیمت تمہارے نزدیک یہ ہے؟ تمہارا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جملہ اللہ والوں کی یہ حالت ہوتی ہے، علی صحابہ آپ کہیں صاحب صحابہ جیسا ایمان, وہ بے شک ان کا ایمان ہم نہیں پا سکتے, لیکن جملہ اولیاء اللہ کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ زباز دل خلال کمزور, اگر دل کے اندر جو اللہ کے قرب کا باغ ہے ایک تنکی کی برابر کم ہو جائے, پر دل سالک ہزارہ غم ہو, پر دل سالک ہزاروں غم ہو, سالک کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتا ہے, دیکھو بھی تو غم ٹوٹتا ہے یا نہیں. اخبار آیا فلانی صاحبہ وزیر اعظم فلاں فلاں, جس کو دیکھو عورتوں کی میک اپ کی ہوئی تصویروں کو تصویر داڑھی کے ساتھ, اور خوف خدا نہیں, یہ کاغذ پر دیکھنا بھی جائز نہیں. دریا میں بھی اگر کوئی عورت پانی بھر رہی ہو اور اس کا اکش آ رہا ہو تو وہاں بھی دیکھنا جائز نہیں, یہ تھوڑی ٹیلی ویژن پر ساتھ تصویر نہیں ہے, اکش ہے, اکش عورت کا پانی پر بھی دیکھنا حرام ہے. کسی چیز پر ہو چاہے سرف کا ڈبا کیوں ہو, کوشش کیجیے کہ آپ کے مارکر قلم سے اتنا حصہ مٹا دیجیے, اگر اندیشہ ہو کہ بار بار نظر وہاں پڑے گی فوراً اس کو مٹا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی علامت بیان فرماتے ہیں کہ دنیا ان کو تنگ ہو گئی اور اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے, یہ دو علامت پھر خوب سمجھ لو کہ دنیا تنگ ہو جائے اور زندگی سے بیزاری پیدا ہو جائے, تب سمجھ لو اب ندامت کا مقام یہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسا مقام یا اس کی قریب ہی عطا کر دے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں تیسری ایک علامت اور بھی ہے, اللہ کے مقبول بندے وَظَنُّ اللہ ملجا من اللہ اللہ علیہ, اور یقین آ گیا کہ اللہ کے سوا کہیں ٹھکانا نہیں, یعنی خدا کو ناراض رکھتے ہوئے ہمارا کہیں ٹھکانا نہیں, یقین آ گیا. تو زن بمانی یہاں یقین ہے, کہیں کہیں قرآن شریف میں زن کے معنی یقین کیا تھے, جیسے یہ ظنون انہم ملاقو ربہم, یقین رکھتے ہیں کہ اپنے اللہ سے ملنے والے ہیں, یہ نہیں گمان نہیں, یہاں گمان کا ترجمہ غلط ہو جائے گا, اسی لیے کلام اللہ کا ترجمہ لغت سے جائز نہیں, کلام اللہ کا ترجمہ لغت سے جائز نہیں, جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا وہی ترجمہ ترجمہ ہے اور وہی تفسیر تفسیر. تو تین علامت ہو گئی, نمبر ایک اپنی دنیا ان کو تنگ ہو گئی, نمبر دو زندگی سے بیزار ہو گئے, نمبر تین یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کہیں ٹھکانا نہیں. فتاب اللہ علیہم لیتوبوا, اب تب اتنی ندامت پیدا ہوئی تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ عنایت فرما دی, اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرما دی. کیوں؟ لیتوبوا. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی مفسر عظیم تفسیر رحمانی میں اس کی تفسیر فرماتے ہیں, فتاب اللہ علیہم اے وفقہم للتوبہ, فتاب اللہ علیہم پس توجہ مہربانی کی اللہ نے ان کے اوپر, اس کی تفسیر کیا ہے, اے وفقہم للتوبہ, اللہ نے ان کو توفیق توبہ دے دی. تو جس شخص کو توفیق توبہ نصیب نہ ہو تو سمجھ لو اللہ کی توجہ خاص خاص رحمت سے محروم ہے. اللہ کی رحمت اور مہربانی کی علامت یہ ہے کہ انسان گٹر سے نکل آئے, گندی جگہ سے توبہ نصیب ہو جائے, گندے اعمال سے توبہ نصیب ہو جائے. فتاب اللہ علیہ پس توجہ فرمائی اللہ نے ان کے اوپر, اس کی تفسیر کیا فرمائی علامہ آلوسی نے, اے وفقہم للتوبہ, اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا کی. تو توفیق توبہ اللہ کی توجہ اور مہربانی کی علامت ہے. کیوں؟ آسمان پر اللہ تعالیٰ توفیق توبہ کا فیصلہ کرتا ہے تو زمین پر اس بندے کو توفیق توبہ نصیب ہو جاتا ہے. تو سمجھ لو کہ جس کو توفیق توبہ نصیب نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور بہت دور بہت دور جانے آپ. اور یہ بھی سمجھیے کہ اگر آپ نے اللہ کا نام لے لیا تو قیامت تک یہ اثر باقی رہے گا. رنگ تقوا رنگ طاعت رنگ دین, تقوا کا رنگ, دین کا رنگ, عبادت کا رنگ, تا ابد باقی بوت براب دین, قیامت تک اس کا رنگ قائم رہے گا. سبحان اللہ, مولانا رومی کی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے, کتنے بڑے عارف باللہ ہیں. فرماتے ہیں رنگ تقوا رنگ طاعت رنگ دین, تقوا کا رنگ, دین کا رنگ, عبادت کا رنگ, تا ابد باقی بوت براب دین, قیامت تک قائم رہے گا. اور روٹی بیوٹی لنگوٹی کچھ بھی دنیا کھائے سب ختم, پانی چیزیں کتنے ہی شامی کباب بریانی اڑا لو اتر گئے گھاٹی ہوئے گئے ناٹی حلق سے نیچے اترا ختم, کپڑے کتنے اچھے پہن لو کچھ دن کے بعد اتار کے پھینکنا پڑے گا پرانا ہو جائے گا, ٹی ایم سی کی گاڑی اٹھائے گی کتے وہاں تو رنگی میں پیشاب کریں گے اس کو. کتنے ہی مکان بنا لو ہزار سال کے بعد ساری ٹپڑیاں اترنے، ارے ہزار سال تو میں زیادہ کہتا ہوں، 200-300 سال کے بعد اس کے چھتیں گرنے لگیں اور آئندہ نسل کو دوسرا مکان بنانا پڑے گا، کیا ایسی چیز پر فخر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، مارا رجوع کو اللہ جزاک خیر دے، کیا بات فرمائی، رنگ تقوا، رنگ طاعت، رنگ تقوا کا رنگ، دین کا رنگ، عبادت کا رنگ، تا ابد باقی ہوئے برابی بھی قیامت تک قائم رہے گا. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کا نام لے لو، عبادت میں اپنی زندگی لگا لو، تلاوت و ذکر میں، قیامت تک یہ رنگ آپ پر قائم رہے گا. اور مولانا فرماتے ہیں کہ رنگ شکو رنگ کفران و نفاق، اور شک کرنا اللہ کی باتوں میں اور کفر کرنا اور منافقت کی زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ تابت باقی وہ بر جانے آپ، قیامت تک اس کا بھی ایسی محروم جانوں پر اس کا اثر ہوگا. جو گناہ انسان کرتا ہے اس کے اثرات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، توبہ بے شک نعمت ہے، لیکن توبہ کی علامت یہ سمجھ لو، ایک درخت ہے ہرا بھرا، وہاں آگ لگا دو، وہاں آگ لگا دو، پتے جھلس کے رہ جاتے، اس کے بعد پھر پانی کھاد دینے سے سالوں اس کے ہرے ہونے میں لگتا، معافی تو ہو جاتی ہے لیکن تعلق ماں اللہ کی وہ تازگی، وہ ہراپن، وہ قرب کی لذتوں میں بہت دن کے بعد بحال ہوتا ہے، گناہ کا یہ اثر ہوتا ہے. آپ سوچیے پودا، کسی کے پودے کی درخت کے پاس جو ہرا بھرا آگ لگا دو، کتنے دن کے بعد صحیح ہوگا وہ درخت؟ توبہ سے معافی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے قرب کی لذتیں اور نعمتوں کا وہ بہار زمانا چاہیے اس کے لیے. اپنے پیر میں کلہاڑی مت مارو، جو شخص اپنے پیر میں کلہاڑی مارے گا وہ کیسے نجات پائے گا؟ مولانا رومی اس بے کسی کو فرماتے ہیں کہ خدا دست ماں چوپائے مارا میں خورک، دست ماں چوپائے مارا میں خورک، میرا ہاتھ میرے پاؤں کو کھا رہا. گناہ خودی تو کرتا ہے انسان، کوئی دوسرا تھوڑی آگے کرتا ہے. اور بے امان ہے تو کسے جا کے برت، بغیر آپ کے امان کی کوئی جان کو سلامتی سے نہیں لے جا سکتا. فتاب علیہ ان اللہ و تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بہت زبردست رحمت فرمانے والے ہیں. اس آیت پر اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ شان توابیت کے بعد شان رحیمیت کیوں نازل کیا؟ کیونکہ فرقہ معتزل عطلہ ایک فرقہ اس امت میں ہے، باطل فرقہ، جو یہ کہتا ہے توبہ کے بعد خدا تعالیٰ پر فرض ہو جاتا ہے معاف کرنا، معاف کرنا پڑے گا، یعنی باقاعدہ قانونی چارہ جو ہی گیا ہے عدالت پر، اللہ تعالیٰ کل عدالت میں مقدمہ دائر کر رہے گا تائبین. یہ ہے اس کا حاصل. فرقہ باطلہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد خدا تعالیٰ کو معاف کرنا پڑے گا، یعنی اکڑ کر ہم عدالت پر ان کو دائر کر دیں کیوں نہیں معاف کیا. اللہ نے فرمایا اے ظالموں، اے بیوقوف ہو، اے احمق ہو، گدھو سن لو، میری توبہ کا نزول، شان نزول میری توبہ کا، شان رحمت اس کا سبب ہے. یہ قیامت تک کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. کسی قسم کی کوئی گمراہی جو آئندہ ہوگی اس کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے. ان اللہ تواب پہلے نازل ہوا، رحیم پہلے نازل ہوا، یعنی میری اللہ جس کو معاف کر دے تو شان رحمت سے بخشا دے. آیت کی تفصیل ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس میں جو باتیں ہیں ہم سب کو نصیب کر کہ دل تڑپ جائے، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو دل تڑپ جائے، دنیا اندھیری ہو جائے اور جان سے ہم بیزار ہو جائیں، اور یہ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، نہ شیطانوں کے پاس نہ گناہوں کے پاس ٹھکانہ ہمارا نہیں. ابھی گردے میں کینسر پیدا ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے، گردے کام کرنا چھوڑ دیں، ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھ کر فیصلہ کر دے کہ 2-3 مہینہ بچیں گے، بس دیکھیے اس کے بعد. ایک ہاسپٹل میں ایک صاحب جن کا پیشاب بند تھا اور آپریشن ہونا تھا، داخل ہوئے اور رومانٹک دنیا والے تھے. ایک شخص ان کا دوست تھا، ایک نرس آئی، اس نے کہا یہ بہت خوبصورت ہے. اس نے کہا اے لعنت تھی نالائق، اس پر خدا کی لعنت، ہم اس سے میری جان کی پڑی ہوئی ہے، ارے مولانا لوگوں کو بلاؤ کہ ہم اس سے دعا کرا رہے ہیں، یہ وقت گناہ کا نہیں. سمجھ لو کسی عذاب کا انتظار مت کرو، کسی مصیبت کا انتظار مت کرو. ابھی فالج گر جائے، پڑے پڑے ہگنے لگو تو ساری بدمستیاں اور ساری نالاتیاں سب بھول جاؤ گی. اس لیے عرض کرتا ہوں اذکر اللہ فی الرخاء، عافیت میں خدا کو یاد کرو، یذکرکم فی الشدہ، تو تکلیف میں خدا تعالیٰ ہم کو یاد کریں گے. اب حدیث پاک کا ترجمہ سن لیجیے. ترمذی شریف کی روایت ہے، سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیارکم تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں. اب حدیث کے کا مضمون ہو رہا ہے. میں نے پہلے سوچا تھا ایک قرآن اور حدیث کا دونوں کا سبق آج دوں گا انشاءاللہ. خیارکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ. خیارکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ. بہتر تم میں سے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اب بتلائیے خیارکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ. بہتر بندے اللہ کے وہ ہیں تم میں سے جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے. اور خدا کب یاد آتا ہے کسی کو دیکھ کر؟ جو سنت کے مطابق صورت ساؤتھ افریقہ میں پیلی مٹیاں جہاں ہیں وہیں دیکھ کر کہتے ہیں اس میں سونا تھا, اس میں سونا تھا. آپ کا چہرہ دیکھ کر یہ بتا دیا جائے کہ اس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نور اس کے قلب کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور اور ایمان یقین اس کے پاس ہے. اگر کوئی درخت آپ دیکھیں جس کے پتے جھڑے ہوئے ہوں, اگر کوئی آپ درخت دیکھیں جس میں سارے پتے جھڑ گئے, چھٹ, اس کو ہندوستان میں چھٹ کہتے ہیں. جس میں کوئی پتا وتا نہ ہو درخت کو کیا کہتے ہو آپ بتائیے گا پڑھیں گے؟ اچھا, یعنی اس میں اس درخت کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ اس کی جڑ میں معلوم ہوتا ہے کچھ کمی, کھاد پانی کی کمی, اس لیے یہ ٹائیفائڈ. ابھی ایک صاحب کو کینسر ہے جن کا انتقال ہوا ہے, مفتی شفیع صاحب, مفتی اعظم پاکستان کے صاحبزادے رضی صاحب, دارالارشاد کے کتب خانے والے مفتی عثمانی, رفیع عثمانی کے بڑے بھائی, ان کا انتقال کینسر میں ہوا ہے. جب کینسر سارے خون میں زہر پھیل گیا تو سر کے بال جھڑ گئے, داڑھی کے بال جھڑ گئے, ختم. دوستو اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو. کتنا خطرناک مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں. اللہ بچائے ہم سب کو خطرناک بیماریوں سے, صحیح الاسقام سے, تمام بری بیماریوں سے اللہ ہم سب کو حفاظت کروائے. باطنی بیماری سے بھی اور ظاہری بیماری سے, دل کی بیماری سے بھی, جسم کی بیماری سے. تو یہ چہرہ دیکھ کر اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں. خیارکم تم میں بہتر وہ لوگ ہیں. من ذکرکم باللہ رؤیتہ, دل کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. نمبر دو کیا ہے؟ تین باتیں ہیں اس حدیث میں. اس حدیث میں تین جملہ ہے. ایک جملہ آپ نے سن لیا کہ تم ایسی شکل صورت بناؤ تمہارے چہرے پر ایسا نور ہو, تقوا کا نور ہو. سمجھ لیجا, تقوا ہی کے نور سے چہرے میں نور آتا ہے. اگر آدمی چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے اس کے چہرے پر لعنت رہے گی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص بد نظری کر کے آیا کسی عورت کو دیکھ کر, آنکھیں خراب کر کے. آپ کو پتا نہیں تھا لیکن آپ نے آنکھوں سے دیکھ کر بتا دیا. فرمایا کہ کیا حال ہے ایسے قوم کا, ماں بال و اقوام, ایسے قوموں کا کیا حال ہے, یہ ترش ہو من آئین ہم الزنا, جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. دیکھا آپ نے اللہ والوں کو اتنا ادراک ہو جاتا ہے. آنکھوں کی لالت کا پتہ چل گیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ. صاحب وحی نہیں تھے, آنکھوں کی گٹکار گناہ کا اثر چہرے پر آتا ہے. جتنا دل اللہ والا ہوگا اتنی چہرہ اللہ والا ہوگا. نمبر دو, دوسرا جملہ سن لو. دوسرا جملہ فرماتے ہیں وزاد فی علم کم من تکو, اور اچھے بندے اللہ کے وہ ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے علم میں ان کی گفتگو سے کوئی برکت پیدا ہو جائے, کوئی اضافہ پیدا ہو جائے. وزاد فی علم کم من تکو, اس کی گفتگو, اچھے لوگ کون ہیں جن کی گفتگو سے تمہارے علم میں برکت آ جائے, کوئی علم میں اضافہ ہو. جیسا کہ کل ایک واقعہ عجیب پیش آیا. ایک میر صاحب نے ایک آیت تلاوت کی, میں یحیی اللہ فما لہ من مکرم, جو اللہ تعالیٰ جس کی ذلیل کرنے کا ارادہ کر لے جس کو, اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. میں نے اعلان کیا تھا کہ اس سے سجدہ تلاوت واجب ہوگی, لیکن جب کتاب دیکھا تو معلوم ہوا کہ پوری سجدے کی آیت پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے, اور یہ پوری آیت نہیں ہے, جز آیت ہے. سجدے کی آیت کا جز ہے وہ, تین سطروں میں تقریباً وہ آیت ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب کی کتاب حسن الفتاوی جب دیکھا تو اس میں پتا چلا کہ کسی سجدے کی آیت کا جز پڑھنا یا پورا پڑھنے ایک ہی لفظ رہ گیا تو بھی سجدہ واجب نہیں ہوتا. لہذا یہ مسئلہ کل کے واقعے سے دیکھنا پڑا کہ اگر سجدے کی آیت کوئی پڑھ لے تو پوری پڑھنے سے سجدہ واجب ہوگا. ایک لفظ بھی اگر رہ جائے یعنی 15 آنا اس نے پڑھ لیا، ایک آنا رہ گیا، ایک لفظ رہ گیا، تو بھی سجدہ واجب نہیں ہوگا. اور ترجمہ بھی اگر اس نے کیا لیکن پورا ترجمہ نہیں کیا، تھوڑا سا ترجمہ کیا، تو بھی سجدہ واجب نہیں. اور سجدہ عصر کے بعد بھی جائز ہے. دیکھ لینا بحث چل رہا ہے صفحہ 12 پر. سجدہ، نماز جنازہ، سجدہ اور قضاء عمری عصر کی نماز کے بعد بھی جائز ہے بلا قرار. صلاۃ جنازہ، سجدے کی تلاوت اور قضاء عمری. لیکن علماء نے لکھا ہے قضاء عمری گھر میں جا کر ادا کرے، کیونکہ جب مسجد میں فرض ہو گئی تب قضاء عمری کرے گا تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس ظالم نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی ہیں. اور گناہ کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، یہاں تک کہ وتر کی قضاء اگر کر رہا ہے تو تیسری رکعت میں ہاتھ بھی نہ اٹھائے، الحمد شریف سورہ پڑھ کر وہیں سے ہی اللہم انا نستعینک کا پڑھ لے دعا سنو. کیونکہ اگر ہاتھ اٹھائے گا اور پہلے وتر پڑھ چکا ہے تو بازے بھاپنے والے اس کو بھاپ لیں گے. اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے کی کوئی عیب مخلوق جان لے. کیا کرم ہے اس مالک کا، غیبت کے حرام ہونے کی دلیل، غیبت حرام ہونے میں اللہ تعالیٰ کی شان کرم داخل ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں کی آبرو کو کوئی نقصان پہنچائے. آپ اپنی اولاد کی آبرو کو نہیں چاہتے، خود ڈنڈا لگا دو، لیکن آپ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ ہوٹلوں میں جگہ جگہ میرے بچوں کی آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ کتنے قریب مالک ہیں کہ اپنے بندوں کو حقیقی گناہ بھی واقعی اس نے کیا گناہ، لیکن یہ حرام ہے کہ اس کا جگہ جگہ تذکرہ کیا. تو دو باتیں ہو گئی نا اس حدیث میں. اس حدیث سے آپ کو تین سبق ملے. نمبر ایک، اس طرح سے آپ رہیں کہ آپ کا چہرہ دیکھ لیں. خیارکم من ذکر قب اللہ ہوئے تو خالی چہرہ نہیں، ارے ٹکنا بھی اگر ڈھکا ہوا ہے تو بھی سمجھ لو اللہ یاد نہیں آئے گا. سر سے پیر تک ذکرکم باللہ رؤیتہ، ذکرکم تم کو دیکھنے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے. تو معلوم ہے سر سے پیر تک شریعت کا پابند ہو، نہ ٹکنا چھپا ہو، نہ نیکر پہنے ہو، نہ لنگوٹ باندھے پھر رہا ہو، جائز نہیں ہے. چاہے باکسنگ ہو یا کشتی، لنگوٹ پہننا اور رانے دکھلانا حرام ہے، حرام گناہ کبیرہ. ہمارے شیخ صاحب الغنی صاحب پہلوانی کرتے تھے، کشتی بھی لڑتے تھے، مگر لنگوٹ کے اوپر ایک چیز اور پہنتے تھے جو ناف سے یہاں تک چھپا لے. مجھ سے خود حضرت نے فرمایا تھا کہ میں رامپور میں پڑھنے کے زمانے میں کشتی لڑتا تھا لیکن ناف سے لے کے یہاں تک چھپا لیتا تھا لنگوٹ کے اوپر. اللہ والے کو پہلوان ایسے ہوتے، اگر پہلوانی کرنا ہے تو اللہ والے پہلوان بنے. تو دو سبق مل گیا نا. نمبر دو کیا ہے، زاد فی علم کو منت کہو، اور جہاں وہ بیٹھے اس کی صحبت سے علم میں اضافہ ہو کیونکہ اس کے پاس بیٹھنے والے کو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ کچھ دین کی بات سنائیے اس کو، یہ نہیں کہ بھائی یہ ہماری معجون خرید لو یا ہمارا شربت روح افزا لے لو. خالی دواؤں کی بات نہیں کرو، ڈاکٹروں کو بھی نہیں. اور کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی آ جائے کوئی اس کے سامنے اللہ کی بات کر دے، کوئی علم کی بات سنا دے اس کو. نمبر تین سبق کیا ہے، بس اب ختم ہو گیا مضمون. نمبر تین کے بعد مضمون ختم، اس لیے سنا دیا، ایک بار لوگ کہتے ہوں گے پتہ نہیں کتنا لمبا چلے گا. نمبر تین سبق کیا ہے، مرغبکم فی الاخرت عملہ، اور اس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو. اس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو. سبحان اللہ، میں نے شاہ دلہن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا 3 بجے رات کو سجدے میں اتنا روتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد بہت روتے تھے. تو مجھے عمل دیکھ کر یقین آتا تھا کہ ہاں کتنا یقین ہے آخرت کے اندر، اس کے تمام اعمال سے آخرت کیا جاتا. 3 باتیں ہو گئی، خیارکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ، وزاد فی علمکم منطقہ، ورغبکم فی الآخرت عملہ. یہ اگر آپ لوگ لکھ لیتے. طلبا سے کہتا ہوں کہ جب میں ہدایت النحو پڑھتا تھا، ابتدائی کتاب ہے لیکن شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری علمی بات نوٹ کر لیتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یعنی شروع ہی سے مجلس والے بن گئے، جہاں بیٹھتے تھے آج شیخ نے یہ حدیث سنائی، آج شیخ نے یہ حدیث سنائی، اور جو نہیں نوٹ کرتے تھے کچھ نہیں، 0/0 مل ہی رہتے تھے. کیونکہ انسان کو اس دن کے بعد بھول جاتا ہے، انسان کچھ دن کے بعد بھول جاتا ہے. اس لیے بزرگوں کا قول ہے طیب العلم بالکتابہ، علم کو کلک کیوں قید کرو، چڑیا اڑ جائے گی پھر. علم کو لکھ کر قید کر دو ورنہ چڑیا اڑ جائے گی بھول جاؤ گی. قید لفظ ہے قیدا یقید, اس کا مصدر ہے تقید, باب تفیل ہے. قیدا یقید قید امر ہے قید قیدا قید. ایک غیر عالم نے مجھے ٹیلی فون پر کہا کہ جناب یہ اس کے کیا معنی ہے قیدو, اس نے قیدو کہا, قیدو نہیں کہا, قیدو قیدو نہیں مگر قیدو نہیں مگر کتاب. میں نے کہا قیدو بروزن عیدو نہیں ہے, عیدو ہمارے یہاں حجام ہے ضلع راب یو پی میں, اس ناگ ناگدیپ کہتے ہیں نا بنگلہ دیش میں حجام. تو میں نے کہا یہ اس کو یہ قیدو ہے, باپ تفصیل سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں. اختر بھی محتاج ہے, کسی دوست کو یہ خیال نہ ہو اس کو کہتے ہیں, نہیں اپنے کو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ اے خدا اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ کا صدہ اکرام دل میں رکھتے ہوئے کہ اے خدا ہم سب کو یہ صحابہ کی تین علامتوں میں سے کچھ حصہ عطا فرما دیجیے. ویسے تو ہم نہیں ہو سکتے لیکن ہمارا دل کسی خطا سے تڑپ جائے اور دنیا ہمیں اندھیری معلوم ہو, زندگی سے ہم بیزار ہو جائیں اور ہمیں کہیں اپنا ٹھکانہ نظر نہ آئے سوائے اس کے کہ ہم آپ کو توبہ کر کے راضی کریں. اور اس حدیث میں تین باتیں وہ بھی ہم سب کو نصیب فرما دے کہ ہمیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور ہماری گفتگو سے آپ کے بندوں کو خدا علم میں اضافہ ہو اور ہمارے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم. کہ تقدیر نام علم الہی کا ہے, یعنی بندہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے اب ساری زندگی کام کرنے والا ہے نیک یا برا, تو اللہ کو اس کا علم ہے مستقبل کا بھی, تو اپنے علم کو وہ لکھ دیتے ہیں, لکھ دیا اللہ نے, تو بندہ مجبور نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو گناہ پر مجبور کر دیا, بلکہ اپنے ارادے اور اختیار سے جو کچھ کرنے والا تھا اس کو اللہ نے لکھوا دیا. جیسے کہ بادشاہ کو کہیں سفر کرنا ہے تو اس نے اسلام آباد سے اعلان کرا دیا کہ بادشاہ صاحب سر کے اوسط مڈل ایسٹ کا دورہ کرنے والے ہیں, فلاں فلاں ملک میں جائیں گے, اتنے اتنے دن رہیں گے, تو وہ اعلان کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے ارادے کو لکھ دیا گیا اس کے عمل کو. ایسے ہی بندہ اپنے ارادوں سے جو کچھ کرنے والا تھا اپنے اختیار سے وہ لکھ دیا گیا. لہذا تقدیر نام ہے علم الہی کا, لہذا آپ کو اشکال لازم ہے کہ ہم صاحب مجبور ہیں, مجبور ہے ہی نہیں. اور جو جزا نیک اگر اپنے ارادے سے ہم نیک عمل کریں گے تو ہر خیر پر ہمیں جزا ملے گی, اور اگر شر کریں گے برا کریں گے تو برائی کا جزا بدلہ ملے گا. یہ تقریر شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اب اس کے بعد شاہ ابرا الحق صاحب دامبر کا تم کی تقریر سنی, کیونکہ خاص ہے خالق شر بھی ہے وہ خالق خیر بھی ہے, اور ہم کیا ہیں کاسب خیر ہیں اور کاسب شر ہیں. کسب معنی کمانا, کسب معنی کمائی. اگر ہم اچھی کمائی کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی نیک لگ, اور اگر بری کمائی کریں گے تو سزا ملے گی. تو یہ تو شاہ ابرا الحق صاحب دامبر کا تو ہم نے اس کی تقریر فرمائی کہ دیکھو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے میں اگر منع کر دوں کہ بھائی وہ پنکھا مت چلانا جہاں میر صاحب کا ہے, وہ پنکھا مت چلاؤ, تو میرا ایک حکم ہے, ایک شخص میری نافرمانی کی نیت سے اٹھا اور اس نے جا کر سوئچ دبا دیا, پنکھا چلنے لگا. نافرمان ہوا یا نہیں؟ لیکن کیا پنکھا چلانا اس کے قدرت میں تھا؟ اگر پاور ہاؤس آن نہ کرتا تو اس میں بجلی نہ آتی. تو معلوم ہوا اس کی پکڑ جو ہے پٹائی یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے پیدا کیا پنکھا چلنے کی حرکت کو, بلکہ اس میں تو پاور ہاؤس سے کرنٹ آیا ہے, لیکن اس نے سوئچ کیوں دبایا, سبب کیوں اختیار کیا؟ لہذا بالکل یہی مسئلہ ہے, سوئچ دبانا کسب ہے, کسب ہے, اور پاور ہاؤس کا تعاون وہاں سے بجلی بھیج دینا یہ پاور ہاؤس کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پاور ہاؤس ہے, تمہیں جو پٹائی ہوتی ہے اس لیے تم گئے کیوں وہاں, تم نے بٹن کیوں دبایا, سر کا بٹن کیوں دبایا تم نے, سوئچ کیوں دبایا, اس کی سزا ملتی. اگر تم نیک عمل کے برے سوئچ دبا دو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے دیتا, تم مسجد جاتے اپنے ارادے اختیار سے اللہ تمہیں نماز کی توفیق دے دیتا. لہذا ہمارا یہ اسباب کو اختیار کرنے پر پٹائی ہوتی, ورنہ فیل جہاں تک ہے اگر ہم کتنے ہی سوئچ دبائیں اور پاور ہاؤس سے بجلی نہ آئے تو پنکھا چل سکتا ہے؟ تو یہ ہے اللہ نے جو فرمایا کہ مشیت بغیر میری مشیت کے اور ہمارے چاہے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا یہ ہے مشیت کی پاور ہاؤس کی اگر مشیت نہ ہو تو پورے گلشن کی بجلی فیل ہو جائے, سب پنکھوں کے بھرے رہ جائیں, لیکن کوئی وائرنگ بھی نہ کرے, مشیا پنکھا بھی نہ لگائے, لاکھ مجھ تو کیا ہوگا, وہاں سے آئے گی. لہذا اسباب کو اختیار کرو, نیکی کے اسباب کو اختیار کرو, اللہ تعالیٰ اپنی مشیت بھیج دے گا. اپنی رحمت سے اسے مانگو کہ اللہ ہم نے بزرگوں کے سے تعلق بھی قائم کر لیا اور ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں, آپ اپنی مشیت بھیج دیجیے. وائرنگ کر لیا ہم نے وائرنگ کر لیا, پنکھے لگا دیے, اب آپ پاور ہاؤس کو درخواست دیا جائے کہ آپ کنیکشن دے دیجیے. تو ایسی خانقاہوں میں جانا, اللہ والوں سے رشتہ جوڑنا, یہ وائرنگ ہے, لیکن ان کے قبضے میں نہ پیر کے قبضے میں ہدایت ہے نہ اس مرید کے. پھر درخواست دینی پڑے گی اللہ میاں کو کہ اے خدا آپ نے تذکیہ, اللہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ اگر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی کبھی تزکیہ پاک نہیں ہو سکتا, اسلام نہیں ہو سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن میں جب چاہتا ہوں تب تم کو تزکیہ ملتا ہے. تو معلوم ہوا تزکیہ اللہ کے, لیکن یہی تزکیہ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی گئی اسباب کے لحاظ سے کہ تم جاؤ میرے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھو تو پھر ہمارا کرنٹ وہاں آ جائے گا. اس کے لیے دروازے ہیں کرنٹ پہنچنے کے, یہ نہیں ہمارے جگہ بھیج دیں. اہل اللہ جو ہیں یہ یزکی من یشاء, ولکن اللہ یزکی من یشاء کے دروازے ہیں. اللہ کا تزکیہ کا فضل و رحمت جو ہے اس کے دروازے اللہ نے کھڑکیاں بنائی ہیں. جیسے ڈاکخانے میں یہ کھڑکی ہے کیا, یہ ٹکٹ ملنے کی ہے, یہ کھڑکی رجسٹری کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو اپنے تزکیہ نفس کی مشیت کی دولت عطا فرمانے کا ان کو چوکھٹ اور کھڑکی بنایا ہوا. سرگرم یہ تو شاہ ابرار الحق صاحب کی تقریر ہو گئی. اب مولانا جلال الدین رومی کی تقریر سنی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی باغ میں گیا اور وہ جبری عقیدے کا تھا, اس نے جا کر اس باغ والے کا انگور کھانا شروع کر دیا. اس نے کہا کیوں کھاتے ہو, اس بات اس لیے کھاتا ہوں کہ زمین خدا کی ہے, آسمان خدا کا ہے, یہ درخت بھی خدا کا ہے, میں بھی خدا کا ہوں, میرا ہاتھ بھی خدا کا ہے, اس لیے کھاتا ہوں, تو کون بنتا ہے یہاں منع کرنے کے. اس نے کہا بہت اچھا حضور, بڑی اچھی تقریر ہے. وہ گیا, ایک رسا لے آیا, ایک ڈنڈا لے آیا گھر سے. پہلے رسے میں خوب باندھا ان کو درخت سے, اس کے بعد ڈنڈے سے دو پٹائی شروع کر دی. تو اس نے چلانا شروع کر دیا, کیوں پھینکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی خدا کا, درخت بھی خدا کا, رسا بھی خدا کا, ڈنڈا بھی خدا کا, کیوں چلاتا؟ بات ہو تو ٹیلی فون جو آنا رہے, اللہ ہی اللہ آپریٹر دور بیٹھا ہو اس سے وہ کہہ دے کہ ابھی بات ہے, بات کیجیے. میٹ صاحب میٹنگ میں, تمہارے صاحب کی میٹنگ ہونے میں تو ٹیلی فون معاف کر دیتا ہے آدمی, کہتا بھائی ٹھیک ہے, کیا یہ اللہ کی باتیں معمولی میٹنگ ہوئی؟ کیونکہ مضمون کا جو ربط ہوتا ہے اس میں خلل پیدا ہوتا ہے. آپریشن روم ہے, یہ خانقاہ جو ہے آپریشن روم ہے, وہاں لکھا رہتا ہے ہارن بجانا منع. کیوں؟ کیونکہ مضمون کی جو ترتیب ہے, اب ایک گبے کا آپریشن کرنا ہے, مسلم کافی حد تک کام ہو گیا, اب بیچ میں لٹک گیا ٹیلی فون آ گیا. اسی لیے بزرگان دین خانقاہ بناتے تھے کہ وہاں بالکل حجرے میں کئی گھنٹے وہاں رومی اور شمس الدین تبریزی ایک حجرے میں رہتے تھے, کوئی نہیں ہوتا, فیض اس طرح حاصل کیا ہوتا, کئی گھنٹے شیخ کے پاس بیٹھے رہتے. پھر کیا سے کیا بن گئے 28,500 اشعار, جو آج شمس الدین تبریزی کے سینے میں تھی وہ آج منتقل ہوئی. انہوں نے دعا مانگی تھی کہ خدا میرے شمس الدین تبریزی کے سینے میں جو آپ نے آج دیے اپنی محبت کی, میں کس کو منتقل کروں کہ میرا مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے, یہ قیمتی سرمایہ قبر میں دفن ہو جائے. آسمان سے آواز آئی تھی کہ اے شمس الدین تبریزی, دنیا میں ایک جلال الدین رومی ہی رہتا ہے جو یہ سمرقند بخارا کے قریب کے رہنے والے تھے اور پھر ہجرت کر گئے تھے. جاؤ وہاں پونیا جاؤ, پھر پونیا جا گئے اور پھر دونوں کی ملاقاتیں ہوئیں. ہم ماشاء اللہ کہاں سے کہاں پہنچے
تو لالح کا مضمون سن لیا آپ لوگوں
نے. اچھا, اور پھر فرماتے ہیں معروم کہ اگر اے لوگوں تم کو اختیار نہ ہوتا تو تمہیں برے کام کرنے کے بعد ندامت کیوں تاری ہوتی ہے؟ جب تم سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے, گندا کام, تو تمہارے دل میں شرمندگی کیوں آتی؟ یہ شرمندگی دلیل ہے کہ تمہارے اختیار کو کوئی دخل ضرور ہے. ورنہ دیکھیے, ایک شخص سے گردن ہلاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے, ایسے ایسے کرتا ہے, وہ ضمیر اس کا ملامت کرتا ہے کہ میں فراد کر رہا ہوں, چکر میں دھوکہ دے رہا ہوں. ایک کی بیماری سے گردن ہلنی ہوتی ہے, اس کو ندامت نہیں ہوتی. بس بوڑھے بیمار ہو جاتے ہیں, راشا ہو جاتا ہے, سر ہلتا رہتا ہے, ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں, تو ان کو ندامت نہیں ہوتی. لیکن جو قصدن ندامت ایسے سر ہلائے ہیں لوگوں کا پیسہ ٹھگنے کے لیے, اس کا دل اس کا اندر سے شرمندہ رہتا ہے کہ میں چکر دے رہا ہوں, لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں, تو گناہ پر ندامت طاری ہوتی. فرماتے یہی ندامت دلیل ہے کہ تم کو اختیار حاصل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جبر و اختیار میں کیا آپ کا فیصلہ ہے؟ تو میں ایک ٹانگ اٹھا لوں. اس نے ایک ٹانگ اٹھایا, کہا دوسری بھی اٹھا لوں, کہا دوسری نہیں اٹھا سکتا, گر پڑوں گا. میں بس آدھا اختیار ہے تجھے, آدھا جبر, مجبور ہے. اللہ سے دعا کر, دعا کر, دعا کرنے میں تو مجبور. جب تک ان کا فضل نہیں ہوگا, جب تک ان کی مشیت شامل حال نہیں ہوگی, جب تک پاور ہاؤس کو تو اندازہ نہیں کرے گا, تو لاکھ پنکھے لگا لے, لاکھ وائرنگ کر لے, اسباب سارے اے سی کے درجے میں, وائرنگ کے درجے میں, پنکھے وغیرہ, لیکن پاور ہاؤس سے درخواست دینے. اللہ مرکز ہے اپنی رحمت کا, وہ پاور ہاؤس ہے, اس سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں نے بزرگوں سے تعلق قائم کر لیا, خانقاہوں میں آنے جانے لگا. لیکن تزکیے کو آپ نے فرمایا, ولیکن اللہ عزتی میشا, آپ نے اپنی مشیت کے اختیار میں رکھا ہے, لہذا ہم نے اسباب اختیار کر لیا, مشیت کا کرنٹ ہے, بجلی آپ بھیج دیجیے. اب اس کے بعد حکیم الامت کی تقریر سن لیجیے. میں نے تین بزرگوں کا بیان کیا, پہلے شاہ عبد الغنی صاحب, شاہ راوق صاحب کا سب کیا ہے, سوئچ دبانا, اور خلق کیا ہے, پاور ہاؤس سے کرنٹ آنا ہے. تو خلق اختیار میں نہیں ہے ہمارے, پاور ہاؤس سے تعلق. اچھا, اس کے بعد مولانا رومی کا میں نے فلسفہ بیان کر دیا. اب حکیم الامت کا فلسفہ سنیے, جو تفسیر بیان قرآن میں کہ مشیت اور تقدیر کیا چیز ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لو کہ 10 کلو کا ایک پتھر ہے, اور اس کا بچہ 6 سال کا ہے. اس نے کہا اس پتھر کو مت اٹھانا. اس نے کہا بابا ہم تو اٹھا ہی نہیں سکتے 10 کلو, ہم اٹھائیں گے تو ہم کو ڈائریا لگ جائے گا. تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن اگر تم وہاں فائرنگ ہو رہی ہے,
پولیس بیٹنگ میں ہو رہی ہوگی,
تو پھر تو تم اگر ہاتھ لگا کے کوشش کرو گے, دانت پیسو گے, محنت کرو گے, تو میں اٹھوا دوں گا. تم اس پتھر کو اٹھا نہیں سکتے جب تک کہ میرا تعاون حاصل نہ ہو. 20 کلو کا پتھر, 40 کلو کا پتھر تم نہیں اٹھا سکتے. لیکن اگر تم اس کے پاس گئے میری نافرمانی کے باوجود, میں منع کر رہا ہوں اس کو چھونا مت, لیکن اگر تم گئے اور تم نے دانت پیسا اور اس میں طاقت لگایا, تو پھر میں تعاون کر دوں گا. لہذا حکیم الامت فرماتے ہیں کہ گناہوں کے اسباب کو اختیار کرنا, ہر وقت اسے گناہ اور گندے کاموں کے چکر میں رہنا, نظر کو خراب کرنا, اسکیم بنانا, جب تم اسباب اختیار کرو گے تو تم کاسب شر ہوئے, تو کاسب شر پر خلق شر پیدا ہو جائے گا, ہمارا تعاون ہو جائے گا, پھر ہم خالق شر بھی ہیں. لیکن تم شریر اس لیے ہو کہ تم نے اسباب شر کیوں اختیار کیا؟ کیوں گئے سنیما ہاؤس؟ کیوں اس لڑکی سے بے پردہ بات چیت کی؟ کیوں اس لڑکی کو لڑکے سے دہ رابطہ کیا, ہاں سے بولے, کیوں اس کو مرنڈا پلایا؟ کیوں اس خریدار جو آئی تھی کمور, اس سے اپنی پرکشش آنکھوں کو کیوں دکھایا تم نے؟ تم نے نافرمانی کی, اسباب نافرمانی اختیار کیا, لہذا گناہ میں تم کو مبتلا کرنا اور شر پیدا کر. بات اٹھا سکتا ہے, بچے نہیں اٹھا سکتے اس کے, لیکن بات میں کہا کہ اگر تم اٹھاؤ گے تو ہم اٹھوا دیں گے, لیکن پٹائی کریں گے, جانا یہ طریقہ. تو یہ ہے پتھر تک جانا, اٹھانے کی کوشش کرنا, یہ ہے کشف, اور باپ کو اٹھوا دینا, یہ ہے خلق کی مثال. تو اللہ جب بندہ برائی کے اسباب اختیار کرتا ہے, پوری جگہ جاتا ہے, پورے موقع سے نظر خراب کرتا ہے, تو پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسباب شر اور اسباب خیر. اچھا, اس کی ایک مثال میرے دل میں آئی ہے, یہ سلائی ہے, جیب میں 2 سال پڑی رہے, چلے گی؟ لیکن آپ کاٹھی نکالیے اور رگڑ دیجیے تو یہ ہے, یہ رگڑنا جو ہے یہ ہے قسم, اور جو جل جانا یہ ہے سمر و خل. مسالہ دونوں طرف لگا ہوا, ایک طرف خیر کا مسالہ ہے, ایک طرف شر کا مسالہ ہے. مان لو ایسی ماچس بنائی جائے کہ ایک طرف خیر کا نکلتا ہے اس سے, ایک طرف شر, تو جو کاٹھی خیر والی ہے اس کو لگا, کافی اس میں رگڑا, بری صحبت میں رہنا گویا سر کو رگڑنا, اور نیک صحبت میں رہنا خیر کے مادھیم وہاں پیدا ہو.
جب اللہ آپ کی زبان خاموش کر دی جائے کمزوری سے یا کسی وجہ سے, تو سب ان جنگ کے بعد سب زبان کرتے ہیں. ایک نظر میں تو دیکھ لینے سے اللہ کا احمد کو اتنا قرب و نصیب ہوتا ہے کہ آپ کے 100 برس کے تعلق سے بھی جاتے ہیں. وہ کہنے سے ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی احمد ہوتی ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی. آپ بند ہونے والے سارے پیر کے سہارے ختم ہونے والے, چاہے بیوی ہو, چاہے بچے ہوں, چاہے نوٹوں کی گھٹیاں ہوں, چاہے کھانے پینے کے سامان ہو, چاہے مکان کی نشا ہو, چاہے لباس کا نشا ہو, سارے نشو کرنے والے آپ بند ہو جائے. اس لیے دوسرا دیہ روشن کر لوں دل میں اللہ پاک کی محبت کا, اللہ سے تعلق, اور یہ دعا کیجیے کہ خدا میری احساس میں اللہ کی بندگی کا معراج بیان کرتا ہوں جو ہر مومن کے لیے ضروری ہے. یہ خدا ہماری ہر سانس آپ کی خوشیوں پر پھر آئے گا, یعنی جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں ہم ان آواز پر اپنی جان کو اور اپنی زندگی کی ہر سانس کو پھرا کر ایک ساتھ میں ہم خدا سے واقع ہوں, چاہے بہار ہے, چاہے ڈاکٹر نوز دیکھ رہا ہو, بلڈ پریشر چیک کر رہا ہو, لیکن اسے ہلکا سا دھیان یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب اسے دیکھ رہا ہے, میرے بتوں کی خدمت کر رہا ہوں. یہ تعلق نصیب ہوتا ہے ایک عرصے کر کے کرنے سے اور احمد اللہ کی صحبت سے, پھر وہ روسو پکڑ لیتا ہے, قائم ہو جاتا ہے. جس کو مولانا صاحب ہوتا ہے صاحب فرماتے تھے شکر ہے پر جدید مستقل ہو گیا. یہ بہت سے لوگ نہ مسجد میں اللہ آنے ہیں, لیکن جب باہر گئے دفتر میں رشوتوں کا بازار مارکیٹوں میں خوب مار پیٹ کرتے ہیں, دائیں بائیں نظر سے ہر کسی اندر کی کو چھوڑتے نہیں, بدنظری کرتے ہیں. تو یہ لوگ مسجد میں تو بات ہوتا ہے, لیکن مسجد کے علاوہ اللہ کی زمین نہیں ہے. کیا مومن کی یہی شان ہے جو مسجد کے دائرے میں اللہ والا رہے؟ اس لیے دوستوں ایسا امکان حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس کا یہ اس شہر کے تعلق آپ شروع رہے کر جو دل مستقل ہو گیا اب تو شاید میرا دل بھی ہو گیا. یعنی تعلق معاملہ مستقل ہوتا ہی ہے, جہاں بھی جاؤ, جس ماحول میں رہو, کتنے ہی ہوش میں کا پرکھالا آفت کا پرکھالا یا آپ ہوش کی پرکھالی, کتنے ہی لوگ فرض اس کے کتابی چہرے ہوں, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مومن کی شان کے لیے تو اپنے جذبات کو, اپنے خواہشات کو, اپنے جان کو, اپنے قلب کو اللہ کو فدا کرتا ہے. اسی مشق کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے, کیونکہ اگر ہم یہ ہمارے مقاصد میں سے ہوتے تو زوال حسن نفس ہوتا. حسن کا زوال بتاتا ہے کہ ہمارے مقاصد میں سے نہیں, آفتاب کا غرور ہونا یہ بتاتا ہے کہ آفتاب ہمارا معبود اور ہمارا مسجود بننے کے قابل ہے. چاند کا چوتھی رات کو روشن ہونا پھر اس کا کرنا یہ بتاتا ہے کہ چاند بھی ہمارے مقاصد میں سے نہیں. تارے بالوں کا سفید بال سے مستقل ہو جانا اور تبدیل ہو جانا یہ بھی بتاتا ہے کہ تم کالے بالوں کے چکر میں بتانا, اور دانتوں کا اوپر جانا یہ دلیل ہے کہ تعلیم سال میں جس سے تم مجھ سے دل لگاؤ, کانوں کا چیک جانا, قبر کا چک جانا, سارے ہر طرف سوال پورے بنا ہے. نہایت بے وقوف و گدار شخص ہے, گدھوں کا بھی سردار ہے, جس نے اپنی زندگی کی کوئی سانس اللہ کی ناراضی میں گزاری ہے. اگر اس میں تلاشی کر ٹھیک ہے, لیکن تلاشی کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی, جیسے کسی شاہی صاحب ہیں تو لڑے جماعت دل توبہ سے تلاشی تو ہوتی ہے, لیکن تعلق معاملہ کی بہاروں میں بہت دیر تک وہ بات نہیں محسوس کرتا ہوں. اور اس کی مثال بہت عمدہ بیان فرمائی تھی کہ جیسے کھاد پانی دینا یہ توبہ اور اس کے پاس, لیکن پودے کے ساتھ اگر آگ کرا دوں یہ ہرا ہرا درخت ہے بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے, کھاد پانی نہایت عمدہ ہے اور اس کے پھل پتوں سے بہاریں چپک رہی ہیں, لیکن اس نے کسی نے آگ جلا دیا سارا کوڑا کر 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 تو پتے جھلس جاتے ہیں, پھر سالوں آپ اس کو کھاد پانی دیجیے وہ تاثیر پتوں میں نہیں آتی, ایسی گناہ سے جو اپنے دل کو جلا دیتا ہے تعلق معاملہ کی طرف کو جھلسا دیتا ہے, جھلسا دیتا ہے بہت دل تک یہ شخص غلط میں نہیں پاتا. اس لیے دوستوں اس حیثیت سے گناہ مت کرو, ہم لوگ اس حیثیت سے گناہ نہ کریں کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. شریف بیٹا ہوا ہے جو باپ کو ناراضگی نہ ناراض نہ کرے, شریف بندہ ہوا ہے جو اپنے مالک اور موسم کو جس نے ہمیں آپ کو آنکھیں دی ہیں, اگر خدا ہمار پیدا کرتا مادر ذات پھر تم کس طرح دیکھتے اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال نہ کرے. ورنہ سن لو اگر خالد اللہ کی ناراضگی میں استعمال ہو گیا تو فرد کی خیریت نہیں. ساری دنیا کے لوگ آج بدعواز سے رومانٹک دنیا سے جس نے اپنے جسم کو گناہ میں مبتلا کیا, خالد کو جسم اور خالد جی اس کا قلب پریشان رہے کتنے ہی امیدا چاہتے کتنے نیند کی گولیاں کھائے بس کیا آج کروں کہ دل کتنا پریشان ہوتا, پر دل سالم ہزاروں کمزور ہے اللہ والوں کو ہزاروں ہر ٹوٹ پڑتا ہے جب زندہ میں دل کھلا لے کمزور, اگر ایک سیکنڈ بھی وہ کہیں حرام لذت کو برامد کر لیتے ایک سیکنڈ ایک سانس کسی پر پڑ گئی اور ٹھہر گئی ایک سیکنڈ کے لیے اور کچھ نفس نے خوشی حرام محسوس کر لی ہے اللہ اس سے بھی استقبال کرتے خدا میری حرام خوشیوں کو معاف کر دیجیے تو یہ خوشی میرے لیے نامبارک ہے جو آپ کو ناقص کر دے, بس یہی یہ روزانہ دعا مانگی صبح شام پانچ وقت مانگی کہ خدا ایسا ایمان دے دے ایسا یقین عطا فرما دے اپنے ذات پات کے ساتھ ہمارے قلب جلد اس طرح سے اٹھا لے اور ایسا تعلق اور ایسی خشیت اور دلی کا وہ یقین و ایمان نصیب فرما دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی نہ گزرے, سب کہتا ہوں یہ زندگی رش کے جنت, یہ زندگی رش کے جنت, کیونکہ جنت مخلوق اور اس کو حالت مل گیا دنیا میں آپ بتلاؤ کہ حالت زیادہ افضل ہے یا جنت زیادہ افضل, بس اور اس زمین پر پردیش میں غریب الوطن ہو کر ہم جنت سے لاکھوں میل دور ہو کر اگر ہم یہاں اللہ کو پا جاتے اور ہماری زندگی ان پر فدا ہو جاتی ہے تو ہم رش اس وقت دنیا ہی میں ہم رش کے جنت امتحان میں میرے بعد دل میں وہ گرتا گیا میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا, البتہ وہاں کا دیدار جو ہے وہ اسے مستدا کر دے, جنت کی فضیلت دنیا سے اس لیے ہو جائے گی کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا, اس لیے جنت ایک اس حالت کے دیدار سے پلس ہو کر میں اردو بول رہا ہوں آپ جنت اللہ تعالیٰ کی تدلیات کی دیدار سے مثبت ہو کر وہ دنیا سے اس کا درجہ بڑھ گیا, بس یہی نگر کھنڈوڑا پیٹ رہا ہوں تین کرو سب کو اختر سارے عالم میں ڈنڈوڑا پیٹ رہا ہے اور اس ڈنڈوڑے پیٹنے کے لیے زندگی مانگتا ہے خدا سے اور دوستوں سے دعا بھی کرا رہا ہے کہ سارے عالم میں یہ بات اپنے عرض کر دیا جائے کہ دل کی بہار قلب کا سکون اللہ کے رضا پر ہے, جس نے جتنا خدا تعالیٰ کو ناخوش کیا ہوا ہے واللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا ناخوش کرے, ہم ان کی ناخوشی سے کبھی خوش نہیں رہے, میرا مشورہ ہے ہم ان کی ناخوشی سے کبھی خوش نہیں رہے, جس نے ان کو ناخوش کیا تو اس کا دل کبھی خوش نہیں رہ سکتا, کیونکہ اللہ خوشی کا خالق ہے جو خوشی کے خالق کو ناراض کرے گا خوشی کا خواب بھی نکالے گا, اب کوئی گئے گناہ مزہ آتا ہے ویسے جیسے خالص میں جیسے خالص کو گزرانے میں مزہ آتا ہے. خون کی خرابی کی دلیل ہے، وہ دل کی بدماشی اور تباہی کی دلیل ہے جو تمہیں گناہوں میں مزہ، لیکن قرآن سے مرتب منسوخ یہی لوگ ہر بے دش پیتے ہیں، اختلافی دورے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میرا درد بھرا کرما اللہ کا اسی کو آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے مؤثر بنا دیں۔ تو آج کی مجلس بس ہمارے قبول عشم ملاقات اور اس بات میں اثر نام صحیح تھی تو میں کمزور ہوں، آج کل مجھے زور بہت عشم لگانے کے لیے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ لانا بھائی ہمارا دعا کر لو اللہ سے، جو میں نے عرض کیا ہے
کہ ایک ہی دعا ہے کہ خدا ہماری ہر سانس کو اپنی ذات پاک پر فدا کرنے کی ہمیں توفیق دیں، اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، ہمیں ہم سب کو ایسا ایمان، ایسا اپنی ذات پاک کے ساتھ تعلق، اپنی ایسی محبت نصیب فرما دیجیے کہ ہم اپنی جان کو آپ سے زیادہ پیار نہ کریں، اور اپنے اہل عیال کو اور ٹھنڈے پانی کو آپ سے زیادہ ہم نہ رغبت کریں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ ایمان اور یہ چیز نصیب ہو جائے تو پھر سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ واپس دعوانا
مرا آدمی اپنے صدی کے قیامت تک کے لیے مثالوں کے بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا باپیز بنایا، تو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو جو کانٹے پھولوں کے پاس رہتے ہیں، جو کانٹے پھولوں کے پاس رہتے ہیں ان کو باغ سے نہیں نکالا جاتا، جیسے گلاب کے پھول کے پیچھے کانٹے ہیں، اور جو خالص ہیں پھولوں سے دور ان کو گیٹ آؤٹ کر دیتا تھا، جو سوکھا کے پھینک دیتا ہے باغ میں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ آخر میں گریست کی عیب پوش خلق، شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دیوان شمس تبریز، فرمایا کہ ایک کانٹا اللہ سے رو رہا تھا، ایک کانٹا اللہ سے رو رہا تھا، آخار میگریست، عربی فارسی گرامر میں میگریست جو ہے ماضی استعمالی جس میں تاخا لگنا ضروری ہے، ایک کانٹا رو رہا تھا کہ اے بے پوش خلق، اے خدا آپ کی ذات اپنے بندوں کی عیب پوشی کرتا ہے، برائیوں کو چھپاتا ہے، لیکن ہمیں آپ کیسے چھپائیں گے، ہمیں تو آپ نے کانٹا پیدا کیا، میری تو ذات ہی آپ نے کانٹا بنا دیا، تو مجھے کون، مجھے آپ کیسے، میرا عیب کیسے چھپے گا۔ اس کو اللہ نے آسمان سے آواز، اس کی کان میں جیسا کہ آواز ہونی چاہیے، اللہ نے فرمایا کہ شد مستجاب دعوت، اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی، شد مستجاب دعوت، اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی، وہ گلادار شد، اس کے اوپر اللہ نے پھول پیدا کر دیا۔ لہذا یہ ہے صحبت صالحین، اور اللہ پاک کے اچھے بندوں کے ساتھ صالحین کی یہ صحبت کا انعام ہے کہ پھر جو کانٹے آج پھولوں کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں آج ان کو گیٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا، اور جو کانٹے ہیں اپنے کانٹے ہونے پر ناز و تکبر کیے ہوئے پھولوں سے دور ہیں، بعضے کانٹے ایسے نالائق ہیں پھولوں سے نفرت بھی کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بھلا اس کانٹے کا کیا بھلا ہوگا کہ جو ظالم خود بھی پھول نہیں ہو پھولوں سے کا مذاق اڑاتا ہے۔ مجھے اپنا اس جس کی آپ نے بہت تعریف بھی کی تھی، اپنے اشعار جس کا آپ کے ساتھ بہت مرصع غزل ہوئی ہے، مجھے احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، اختر میرا نام ہے، مجھے احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر، مجھے احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر، چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گلے تر کے، چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گلے تر کے، تعجب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے، تعجب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے۔ تو جو لوگ اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں نیک صحبتوں سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نیک بنا دیا، اور جو بری صحبتوں میں رہے اچھے ہو کر برے ہو گئے،
جن لوگوں نے بری صحبت نہیں چھوڑی اچھے تھے وہ, لیکن بروں کے ساتھ. ایک دیہاتی گاؤں والا آیا اعظم گڑھ پھول پور میں جب میں تھا, اس نے میرے شیخ سے کہا, حضرت ایک آم کے پیڑ میں ایک نیم کی شاخ آم کے شاخ سے بالکل مل کر کے چمڑے سے چمڑا ملا کر کے اور وہ شاخ لگ گئی اس کے ساتھ, یعنی آم کو بری صحبت نیم کی مل گئی. کہنے لگا سارا آم کڑوا ہو گیا. تو بری صحبت ایسی چیز ہے کہ اگر مولوی اور حافظ قرآن بھی بری صحبت میں رہے گا اس کی بھی خیریت نہیں. جو صحبت دین کو نقصان پہنچائے یہ مراد ہے. جس صحبت سے دین کو نقصان پہنچے اگر اس نے احتیاط نہیں کیا تو اس کی بھی خیر نہیں, 80 سالہ عبادت بھی ضائع ہو سکتی. لہذا یہ میرے دو شیخ ہمارے, اور میں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ میں جو کچھ بولتا ہوں یہ آپ کا فیض ہے, میری آتش بیانی بھی تیرے آتش فشاں سے ہے, میری آتش بیانی بھی تیرے آتش فشاں سے ہے, میرے کانٹوں پہ شانِ گل بھی, میرے کانٹوں پہ شانِ گل بھی تیرے گلستا سے ہے. یعنی ہم جو کچھ فیض ہے آپ کی برکت, آپ کے کچھ سے کٹاؤ اگر نہ ہو, شیخ ایک کٹاؤٹ ہے, اگر کٹاؤٹ نہ ہو تو سارے وائرنگ اور سارے پنکھے سب بیکار ہو جاتے ہیں. اور ہاؤس سے پاور آنے کے لیے وہ ایک واسطہ ہے. اگر پنکھا تکبر کرے کہ میری باڈی بہت زیادہ ہے, کٹاؤٹ تو چھوٹا سا ہے, بش کر دے اور بش کر دے. آج کل بش آپ اخباروں پڑھتے ہیں, پہلے کہے بش اس کے بعد کہے ہوش, ہم تو اس کو نہیں لگاتے. تو کٹاؤٹ کہے گا کہ اگر سے میری باڈی چھوٹی ہے لیکن تم سب میرے محتاج ہو, مجھے ہٹا کر دیکھو, تمہاری بڑی بڑی ڈیپ فریزر اور ریفریجریٹر اور پنکھوں کی باڈیاں سب بالکل بغیر پاور کے اور بغیر بجلی کے ہو جائیں گی. شیخ کا ایمان, شیخ سے کبھی مستغنی نہیں ہونا چاہیے, اور شیخ سے خدائی خودبینی بھی سخت مضر. سارے امت کا اجماع ہے اس پر, اور یہ اللہ کا اللہ کے دوستوں کا اجماع ہے کہ جو شیخ کہہ دے اس پر تنقید و تبصرہ مت کرو, بلا تنقید و تبصرہ اس کو مان لو. تو صحبت نیک بہت بڑی چیز. میں نے جب میں الہ آباد میں پڑھتا تھا تو ایک جملہ میں نے بزرگوں کا دیکھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, دیکھو باہر کی روشنی بند کر دیا. وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی اور دوست بنانا چاہتا ہے, دیکھیے کیا الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی اور دوست بنانا چاہتا ہے تو اس وقت کے روئے زمین پر کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اس زمانے کا کوئی ولی اللہ کا پیارا بندہ اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے, اور پھر اس محبت کی وجہ سے وہ آنا جانا شروع کرتا ہے. آنا جانا, آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے, وہیں رہ جانا نہیں, کیونکہ اور بھی تو ضروری تھا بھائی. آنا جانا آہستہ آہستہ, پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ جانا کیا بن جاتا ہے, آنا جانا خواجہ صاحب کا شعر کا مستاق ہو جاتا ہے. خواجہ صاحب مسٹر تھے, انگریزی دا تھے, اس زمانے کے ڈپٹی کلیکٹر تھے, لیکن تھانہ بھون جا کر حقیق علماء تھانوی سے فیض حاصل کیا, بڑے بڑے علماء کے پیر بن گئے. جب علماء بڑے بڑے لوگوں کے شیخ بن گئے, ایک مسٹر علماء کا پیر بنا, ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا رفیع عثمانی مولانا تقی عثمانی کے پیر بنے. تو خالد صاحب کا شعر کہ مجھے حقیق علماء کی برکت سے کیا ملا, اس کو فرماتے ہیں اپنے شیخ اور پیر کو خطاب کر کے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. کہ جہاں جاتے تھے خالہ صاحب خالہ صاحب, اللہ کی محبت کا درد مل گیا. اللہ والوں کی صحبت سے حق تعالیٰ کی محبت کا وہ درد ملتا ہے جو 1,00,000 کتابوں سے نہیں مل سکتا. درد دل, اللہ کی محبت کا درد دل کاغذ نہیں لے سکتے, یہ دل سے دل میں منتقل ہوتے ہیں. علم تو کتاب سے منتقل ہوتا ہے, مگر علم کی روح جو ہے اور اس کا اخلاص اور درد بھرا دل اور کیفیات جو منتقل ہوتے ہیں وہ قلب سے قلب میں، جیسے آگ گھر سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں لگتی ہے. حضرت صاحب کا شعر ہے، جو عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ. آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے، اللہ کی محبت کا درد سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے. تفسیر مظہری کا مصنف عزیز ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مظہر جان جانا کے خلیفہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، یہاں تک کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے تھے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کا مصنف یہ شخص اپنے وقت کا امام بہتی ہے، یعنی اتنا بڑا محدث. وہ فرماتے ہیں کہ اے دوستو، تم نے احکام فقہ و شریعت میری کتاب سے پڑھ لیا، اما نور باطن صلی اللہ تعالی وسلم، لیکن تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شریعت تو کتابوں میں پا گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا نور تم کو اللہ والوں کے سینوں سے ملے گا. میں کسی جاہل کا قول نقل نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ کتاب ہے جس سے کہ خشک ملا بھی فیض حاصل کرتا. دیکھ لو تفسیر مظہری کتب خانے کی زینت بنی ہوئی. ان کا ارشاد ہے کہ اما نور باطن صلی اللہ تعالی وسلم اسینے درویشاں باعث جس اللہ والوں کے سینوں سے تلاش کرو، اور سوائے اللہ کے تعلق کے کہیں چین بھی نہیں. کسی سینما والے کو، کسی وی سی آر والے کو، کسی ویڈیو فلمیں دیکھنے والے کو، کسی ٹیڈیوں کو اور لڑکیوں کے چکر میں پھرنے والوں کو، واللہ قسم کھا کر اختر کہتا ہے، میں بحیثیت مسلمان کے میری قسم کو گیا ناقدری سے مت دیکھو کہ اس کو چین نہیں. جتنے لوگ رومانٹک دنیا کے لوگ ہیں، یہ غم کے بحر اٹلانٹک میں ڈوبے ہوئے ہیں. اہل رومانٹک ہیں، غم اور پریشانیوں کے بحر اٹلانٹک میں ہنسے اور غمگین پریشان. ایک صاحب ایسی ٹیڈیوں کے چکر میں پھنسے ہوئے، نوجوانی اپنی تباہ کر رہے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ رات بھر نیند حرام ہے، جس کو جب آنکھ بند کیا فلاں صورتیں ہم کو پریشان کرتی. تو میں نے کہا آپ کیوں پریشانی میں، آپ پری کے پیچھے کیوں جاتے ہو کہ وہاں شانی بھی ساتھ لگ جاتی ہے؟ پریشانی میں پری ہے یا نہیں؟ پریشانی میں لفظ پری ہے یا نہیں؟ آپ پریوں کے چکر میں چھوڑ دو، شانی خود ہی مانگ جائے گی. پھر میں نے اپنا ایک شعر ان کو سنایا کہ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھونٹے، ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھونٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. اور پھر میرا شعر سول ہاسپٹل میں ہوا تھا ایک دفعہ، آج سے 25 سال پہلے، ای سی جی کرانے گیا تھا احتیاط. اس وقت تمام بندھا ہوا آپ نے وہ دیکھا، بس میں نے کہا کہ میاں کوئی اچھی بات سوچو، یہ سب کیا. اسی وقت کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی، اے مٹی کے انسانوں، مٹی کے کھلونوں پر اپنی زندگی کو مٹی مت کرو. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، جس نے تمہیں جوانی دی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اپنی جوانی کو اس پر فدا کرو. مٹی کے کھلونوں پر مٹی مت ہو جاؤ، ورنہ تمہاری قیمت قیامت کے دن مٹی ہوگی. مٹی پل مثبت مٹی، مثبت مٹی، اور آخر میں مٹی. خبروں میں جا کر دیکھ لو اگر یقین نہ آئے، ٹیڈیوں کا حال، جن پر جوانیاں تباہ ہوئی ہیں ان کا حال جا کے خبروں میں دیکھ، کہ نہ ان کے کالے بال سلامت ہیں، نہ ان کے گال، نہ ان کی آنکھیں، یہ بالکل ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی پڑے ہوئی ہیں. آج کسی خبر میں کھود کر دیکھو کہ کہاں گئے وہ جن کو دیکھ کر تم پاگل تھے، اور روزہ نماز اور اپنے پیدا کرنے والے کو بھولے ہوئے تھے. اللہ والے تمہیں بلا رہے تھے آؤ اللہ کی طرف، لیکن تمہیں سنیما اور وی سی آر اور ٹیڈیوں کے چکر نے کتنے جوانوں کی جوانیاں لوٹی. جب میں طبیہ کالج الہ آباد پڑھ رہا تھا، اس زمانے کا میرا شعر ہے یہ جو میں آپ سناؤں گا. آپ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہارے حسن فانی میں، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہارے حسن فانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں. جوانی کے سمندر میں کتنی کشتیاں الٹ گئیں دوستو. اس لیے دل کا چین جو اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اور ہم سب اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام سچا نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تم لوگ اے میرے بندو تم چین سے رہنا چاہتے ہو تو میری یاد میں لگو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تلاوت کرو، میری محبت سیکھو ذرا دل سے، پھر دیکھو تمہیں کتنا چین ملتا ہے. بس مجھے پھر وہی کعبہ شریف کا واقعہ یاد آ جاتا کہ کعبے میں ایک بچہ گم ہو گیا اپنی ماں سے، ساری دنیا کی ماؤں نے گود میں لیا اس کو، لیکن چلاتا رہا. جب اس کی اصلی ماں نے گود میں لیا تو سو گیا، چین مل گیا، فوراً نیند آ گئی. اس وقت میں نے کہا کہ اللہ کے سوا ساری دنیا تمہیں پیار کرے، چین نہیں پاؤ گے جب تک اللہ کی رحمت کا گود تمہیں نہ پیار کرے جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے. بس تو یہ بات جو ہے میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی ایک اجتماع چھوٹا سا درمیان میں بھی ہوتا ہے، اس کا نام پیر کا اجتماع ہے. بابا شاہ ابرار حق صاحب بنا گئے تو اس لیے اس کو اب یہ سوچتا ہوں کہ جمعے کا اگر میں اعلان کرتا ہوں تو مجمع بہت بڑھ جائے گا. ایسی خاصی خاص کہتے ہیں کہ اطلاق مناسب میں کیا رہا ہے، کیونکہ مجمع خاص، لیکن بازے اس میں بھی خاص ہو سکتے ہیں جن کو علم نہیں ہے. علم تو ہو جانا چاہیے، ایک دفعہ اعلان ہو جائے تو تیری آواز سے پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. پہلی تقریب میں جس کے ہدایت لکھی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے اس کے قلب پر اثر پڑ جاتا. اچھا بھائی آواز سنائیے، چار پیسہ بچا کر رکھو، پیسے کو فضول مت خرچ کرو، محنت سے کماؤ، پیسے بچا کے رکھو. اگر تم پیسہ نہیں بچاؤ گے، اللہ تللے فضول اڑا دو گے تو امیر لوگ تم کو اپنی ناک صاف کرنے کا رومال بنا لیں گے. جب ضرورت پڑے گی کسی امیر کے پاس جاؤ، بھائی ہم کو قبضہ دے دو، نتیجہ ہوا کہیں گے پہلے میری ناک صاف کرو، میرے جوتے میں پالش کرو. ذلیل ہو جاتا ہے انسان. اس لیے محنت سے کماؤ، محنت سے کماؤ اور اس کو فضول نہ اڑاؤ، محنت سے کماؤ فضول نہ اڑاؤ، اور کچھ بچا کے رکھو کہ گاڑے وقت پر کام آئے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک عجیب لطیفہ مجھے اس کو سنایا کہ جب میں یونیورسٹی علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا تو لڑکے آپس میں جانتے ہیں کتنے مذاقی ہوتے ہیں، کالج کے لڑکے تو بہت ہی کو پوچھو مت، گدھا لکھ کے پیٹ پر چپکا دیتے ہیں، کسی کو احمق بیوقوف لکھ کے چپکا دیا اس کی پیٹ پر. خیر ایک ڈبے میں، ایک ریل کے ڈبے میں 10-20 کالج علی گڑھ کے لڑکے اور ڈاکٹر صاحب بھی لڑکے تھے، اس وقت سفر ہو رہا تو سب نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کے تمہیں جس سے بھی محبت کیا ہے آپ لوگوں کے کوئی محبوب باوفا بھی ہیں؟ سب نے کہا تو وہ تو بات نہیں، معشوق بھی باوفا ہوتے ہیں، سب بے وفا ہیں، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا. کیونکہ دیوان غالب کورس میں، علی گڑھ کالج کے کورس میں دیوان غالب، سب نے کہا کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، بے وفاؤں سے کیوں دل لگاتی. تو ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا کہ صاحب آپ کو کوئی باوفا ملا یا سب بے وفا ملے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میرا معشوق بہت وفادار ہے، کبھی بے وفائی نہیں کرتا. اب تو سارے لڑکے جتنے تھے، ڈاکٹر صاحب اس وقت بھائی لڑکے ہی تھے وہ بھی، مگر ہر کالج کے لڑکے ڈاکٹر صاحب کے خود بیان مجھ سے، میں اس کے میرے کان اس کے خود راوی میں، یعنی خود میں نے سنا ان سے، فرمایا کہ بس سارے لڑکوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ بھائی یہ ساری دنیا کے معشوق بے وفا ہوتے ہیں، یہ آپ کو کہاں سے وفادار مل گیا؟ فرمایا کہ نہیں میرا معشوق بہت وفادار. پوچھا اچھا آپ بتائیے کون ہے وہ؟ فرمایا کہ وہ ہے تجارت، بزنس، میں حلال تجارت کماؤں گا، جب میرے پاس خوب پیسے ہوں گے تو ہر وفا ہر ہے جس کو جو میری آرزو ہوگی پوری ہو جائے گی، جو مکان چاہوں گا خرید لوں گا، جس لڑکی کو پیغام رشتہ دوں گا سسرال والے بھی جلدی سے ہونے والے کہیں گے ہاں کھاتا پیتا لڑکا ہے، کھاتا پیتا اور کماتا، بیسا کھاتا پیتا اور کماتا لڑکا ہے، ٹھیک ہے. تو جو بھی آرزو پیدا ہوگی وہ فوراً میری، یعنی حلال روزی کماؤ محنت سے. باقی یہ جو تم لوگوں نے آہوزاری اور شاعری کی رکھی ہے، کوئی شاعری اور آہوزاری اور سب وہ اختر شماری رات تارے گننا اور بے قراری ان چیزوں سے کوئی رشتہ نہیں دے گا. کتنے ہی روتے رہو کھڑا بھر کے اور دیوان غالب ساری سنا دو کسی گھرانے میں کہ صاحب میں بہت بے قرار ہوں, اس بے قراری آہذاری پر سسرال ہونے والے سسرال کو کوئی رحم نہیں آتا. وہ کہتے تیرے آنسو سے میری بیٹی کا پیٹ تو نہیں بھرے گا, تیری بے قراری آہذاری رات بھر اختر شماری تارے گنتا ہے, ان چیزوں سے کچھ کام نہیں. مجھے تو حلال روزی چاہیے اور ایک مکان چاہیے اور تیرے اچھے اخلاق ہونے چاہیے کہ تو انسان کی طرح میری بیٹی کے ساتھ رہ, قصائی کی طرح مت رہ. جو تو اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ چاہتا ہے, جب تیرا بہن تیری بہن کو پٹائی لگاتا ہے پھر تو کیوں تعویذیں لیتا ہے؟ انسان بھی چاہتا ہے اچھے اخلاق. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بہت عمدہ سنائی, بڑی زبردست چیز ہے. چار پیسے کماؤ, جہاں چاہو شادی کر لو, سب تمہیں پوچھیں گے. اور اگر لونڈوں کے ساتھ چکر بازی ادھر ادھر گھومتے رہے تو بازے لڑکے آپ کو ہیروئن کی عادت بھی ڈال دیتے ہیں, سوکھتے چلے جاؤ گے. دیکھ لو یہ ایسے گندی عادتیں, زندگی خراب ہوئی. بڑے بڑے اچھے لڑکے شریف گھرانے کے بری صحبت سے تباہ ہو گئے. اس لیے بتا دیا وفاداری, جو جب کماؤ تو فضول مت اڑاؤ, ضرورت پر ضرورت پر خوب خرچ کرو. اب دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ایک صحابی نے کہا کہ ہمیں کچھ قرض چاہیے, میں بہت پریشان ہوں مالی معاملے میں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ سیدنا عثمان میرے ہیں خاص, ان سے اپنی پریشانی بتا دینا. تو جب وہ گئے تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے یہ کہہ رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے, اس سے کم اس سے پتلی پر سے گزارا ہو سکتا ہے, تم نے زیادہ موٹی بتی بنائی ہے جس سے تیل زیادہ خرچ ہو جائے گا, اس سے کم بھی اگر ہو تو گزارا ہو جائے گا. کیونکہ اس زمانے میں چشمہ تو لگتا نہیں تھا, آنکھوں روشنی بہت اچھی تھی. اب تو جس کو دیکھو چار آنکھیں لیے ہے, کوئی کہتا جس میں اکثریت تو چشمے والوں کی نہیں ہے, تو لیکن کتاب پڑھتے وقت آپ دیکھیے, اس وقت نہ دیکھیے, بعضوں کی دور کی نظر اچھی ہے. اور اگر کسی کو ماشاءاللہ دونوں نظر ہے تو بھائی ماشاءاللہ ہے. تو وہ واپس آ گیا. آپ نے فرمایا تم نے اپنی حاجت اپنی ضرورت پیش کی. انہوں نے کہا کیا ضرورت پیش کریں, وہاں تو موٹی بتی کو پتلی کرا رہے تو ہمیں کیا دیتے. یعنی جن کے ہاں اتنی کفایت شادی ہو وہ ہماری کیا مدد کریں گے. فرمایا نہیں جاؤ, تم کہو تو صحیح. پھر جا کر انہوں نے عرض کیا تو بہت موٹی رقم بہت زیادہ پیش کر دی. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہاں ضرورت ہو آپ وہاں مسجد تعمیر کرنی ہے 10 لاکھ دے دو, لیکن شادی حالوں میں اور یہ چراغاں کرنے میں, ہندوؤں کی دیوالی کی نقل کرنے میں, ان چیزوں میں پیسے مت ضائع کرو, یہی پیسے بچاؤ, سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کرو. کیونکہ حدیث میں اعظم النکاح ہے برکت نیسر و معونت, سب سے مبارک شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. کوئی ضرور ولیمہ کرنے کے لیے 70,000, 80,000, 1 لاکھ بل, یہ کوئی ضروری نہیں. تھوڑا سادہ رکھو, کوئی ناراض ہو ہونے دو, یہی پیسہ بچا کر اپنی بیٹی کو دے دو, داماد کو دے دو, ساری زندگی شکریہ ادا کرے. اور یہ 80,000, 1 لاکھ روپیہ جو ولیمے میں خرچ ہوتا ہے, موچھو بتاؤ دے کے لوگ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ میزبان سوچتا ہے ہاتھ تو بڑی تعریف ہوگی, لیکن اپنا سی آئی ڈی جاسوس لگاتا ہے, ذرا دیکھو لوگ کیا تاثرات ظاہر کر رہے ہیں, یہ بھی ڈیکوریشن کا شامیانہ اور یہ چراغاں اور یہ رونقیں اور یہ کھڑے ہو کے کھلایا اور یہ گرم گرم انگیٹھیاں لگی ہوئی ہیں, دیکھو تو آج کتنی تعریف رپورٹ دینا. تو اس نے آ کے بتایا کہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آج نمک بہت تیز تھا اس میں. پھر دوسرا طبقہ جو گزرا اس نے کہا کہ بڈھے جانور کا گوشت تھا, چمڑے کی طرف دانت ہمارے ٹوٹ ہل گئے. تیسرے نے کہا یار اس شخص نے گھی زیادہ ڈال دیا تھا تاکہ کھانا زیادہ نہ کھایا گیا, میرے تو پیٹ میں ابھی سے دست کے تقاضے شروع ہو گئے. اور چوتھا طبقے نے کہا یار کنجوس بھی تھا, تھوڑا تھوڑا ہدیہ بھی دینا چاہیے تھا. تو اس تب پتا چلا کہ دنیا سے تعریف کی امید مت رکھو, سادگی سے کرو تاکہ تمہارے خاندان میں جو غریب ہیں ان کو بھی راستہ ملے. وہی پیسے میں کہتا ہوں یہ پیسے بچا لو، یہ پیسے بچا لو، 10,000 میں ولیمہ کر دو، 5,000 میں کر دو، کوئی ضرورت نہیں شادی حالوں میں، جو اللہ نے اپنے آپ کی جگہ دی قسطیں لگا کر ایک بات دیگرے باہر کرسی بیٹھا ہو، تھوڑے سے لوگوں کو کھلا دو، سارا خاندان کو بلانا ضروری نہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون خاندان والا ہوگا کہ مدینہ پاک میں شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں، صحابی کو دیکھا جب اس کے پیلے پیلے دھبے لگے تو آپ نے فرمایا اے صحابی کیا تیرا نکاح ہو گیا؟ عرض کیا ہاں میرا نکاح ہو گیا، آج برادری والے ناک چڑھاتے ہیں چڑھانے دو، کہہ دو بھائی ہم وہی پیسے بچا کر مدرسے مسجد میں دیتے ہیں، غریب لڑکیوں کی شادی میں دیتے ہیں، اور سردیوں میں بے رضائی والوں کی رضائی بنا دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں ہم اپنی بیٹی اور داماد کو ہدیہ دے دیتے ہیں، اب بیٹی بیمار ہو اپنے پیسے سے خود علاج کر لے گی، داماد کو وہ پیسہ سسرال سے جو ملتا ہے ساری زندگی ان کے سر کو جھکا کر رکھتا ہے کہ بھائی محسن ہے اس نے مجھے 10,000 روپے دیے تھے، تو پھر وہ ہمیشہ سوچتا ہے، جتنا احسان داماد کے ساتھ انسان کرتا ہے اس کا فائدہ بیٹی کو پہنچتا ہے، سمجھ گیا؟ تو اس لیے یہی کہتا ہوں کہ یہ واہ واہ کے لیے پیسے مت ضائع کرو، اس حدیث کے سامنے رکھیے تو صحیح کہ سب سے مبارک شادی وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، کم خرچ کا کیا راستہ ہے؟ جب آپ نے شادی حال کا کرایہ 10,000 دیا ایک رات کا، اور 1,00,000 کا بل آپ نے اس میں والے کھانے پر لگا دیا، اس کے بعد بجلی کا بل ہے، یہ سارا سب ہوتے ہواتے 2,00,000 میں شادی ہوئی، آپ بتلائیے جن کے یہاں 6 لڑکیاں ہیں اور 2 لڑکے ہیں، 6 لڑکی نے دیکھا کہ میرا چچا میرا خاندان میرا بھائی نے ایسا کیا 2,00,000 خرچہ کیا، اب وہ سوچتا ہے میری 6 بیٹی پر 6 × 12,00,000 میں کہاں سے لاؤں، اور اس کی تنخواہ 5,000 ہے، 4,000 خرچ ہو جاتا ہے، مشکل سے 1,000 بچا سکتا ہے، آپ بولیے کیا ہوگا؟ پھر وہ سود پر لے گا رقم، رشوت لے گا، سارے معاشرے کی گندگی فضول خرچی پر، ورنہ شادی بالکل سنت کے سے مطابق کرو، بالکل معمولی خرچے سے کام سے اور اس میں برکت بھی زیادہ، وہی پیسے بچا کے رکھو، بیٹی کے حوالے کر دو، داماد کو دو، بس میری بیٹی کا فون آیا کہ شادی حال میں عقیقہ ہو رہا ہے، میں نے کہا ہرگز میں شریک ہوں، اس نے کہا خاندان میں ناراضگی ہو جائے گی، میں نے کہا ہونے دو ناراضگی، کہہ دو کہ مولانا ابرار حق صاحب ہمارے پیر نے منع کیا شادی حالوں میں جانے سے، جہاں بھی خلاف شریعت کام ہو یقیناً وہاں لڑکے آتے ہیں اور بے پردگی الگ ہوتی ہے، بجلی الگ جلتی ہیں، دیوالی کی قسم کی، بس ہمت سے کام لیں انشاءاللہ، ہمت سے کام لو، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اپنے بزرگوں سے تعلق ہوا سارا خاندان ناراض، میرا پورا خاندان ناراض، کس بات سے؟ کہ اب یہ شادی میں ناچ نہیں کرائے گا، شادی میں اس کے ہاں ڈھول تاشا نہیں ہوگا، شادی میں سادگی ہوگی، شریعت کے مطابق کرے گا، یہ تو ملا ہی بن گیا بالکل، سب نے ہر طرف سے نفرت کا اظہار کیا، میں نے صبر کیا، میں نے کہا کہ میرا بھی اگر خاندان مجھے چھوڑتا ہے تو ہمارا بھی خاندان ہے، اور وہ اس خاندان سے مبارک خاندان ہے جو شریعت و سنت پر چلتا ہے، اس کے ساتھ سارے صحابہ سارے اولیاء اللہ سارے فرشتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی ذات گراں پاک، اس سے بڑا خاندان کیا چاہتے ہو؟ اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر موتنے والے، یہ خاندان جو سنت اور شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کے پاس ان کا خاندان کس چیز پر مشتمل ہے؟ چند کھڑے ہو کے موتنے والوں کو جن کے پتلونوں میں 1.5 پاؤ پیشاب جز استنجا بھی نہیں کرنا جانتے، اپنا خاندان بھی تو دیکھو، اگر انہوں نے حقہ پانی بند کر دیا ٹھیک ہے بند کر دو، تم آپ کے پاس خاندان بہت بڑا ہے، سارے روئے زمین کے اولیاء اللہ آپ کے ساتھ، سارے صحابہ آپ کے ساتھ، پھر سن لو سارے انبیاء آپ کے ساتھ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ، اس سے بڑا خاندان کیا چاہتے ہیں؟ اور کچھ دن کے بعد خدا ان کو جھکائے گا آپ کے، جو شخص خدا کے قانون کو اپنے اوپر غالب کرتا ہے، اللہ اسے مخلوق پر غالب کرتا ہے، آج وہ دن ہے کہ جب جاتا ہوں سارا خاندان میری باتیں سننے کے لیے آگے پیچھے پھرتا، تعویذیں مجھ سے مانگتے، وہ سارے بدل گئے سب چیزیں، چند دن کیا الیکشن ہوتا ہے ملائیت میں اور نافرمانی میں. جب انسان قائم رہتا ہے اس کے بعد پھر وہ اسی سے دعا کراتے ہیں. جو پارٹی جیت جاتی ہے اور پھر اس کی حکومت ہو جاتی ہے تو پھر نہیں وہ اپوزیشن والے گالیاں دیتے. ایسی تم چند دن شیطان اپوزیشن بیٹھ کر کچھ لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنا کر تمہارا مذاق اڑوائے گا. جب شریعت پر چلنا شروع کرو گے تو شیطان اپنے ایجنٹوں کو چھوڑ دے گا. کوئی تالی بجا کر کہے گا ارے ملہ ہو رہے ہو, ارے ملہ کہاں جا رہے ہو. آہستہ آہستہ اس قسم کے آپ ڈٹے رہو گے. ایک شخص نے داڑھی رکھی ناظم آباد 4 نمبر میں ڈگروڈ سے آتے تھے. محکمہ موسمیات میرے گھر سے متصل قریب تھا تو اس کے جو افسر اعلیٰ تھے وہ مجھ سے کبھی کبھی ملا کرتے تھے. شکر جو نگراں تھے محکمہ موسمیات کے, تو اس نے ایک دن آ کر رونے لگا. اس نے کہا کہ یہ میری داڑھی کا بہت مذاق اڑاتا ہے جو آپ کے ہاں آتا ہے. میں نے کہا اس کو اڑانے دو مذاق, خدا اسے خود درست کر دے گا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے نفرت کرتا ہے اس سے پوچھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تمہیں سامنے نظر آئے تو تیری شکل میں آئیں گے یا میری شکل میں آئیں گے. اگر تم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کرو گے تو تم کس شکل میں دیکھو گے, داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا؟ تو تم مذاق تم میرا نہیں اڑا رہے ہو, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا مذاق اڑا رہے ہو. اگر خدا قیامت کے دن پوچھ لے گا کہ میرے نبی کی شکل میں کیا خرابی تم نے پائی جو میرے نبی جیسی شکل نہیں بنائی, تب جواب دینا. اسی لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا شعر فرمایا کہ میں اللہ والوں کی شکل بنا لیا, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا لی, قیامت کے دن میں اللہ سے ایک بات عرض کروں گا. اور اس کا شعر بنا دیا کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو. اے دیکھنے والوں یہ بھی شعر یاد کر لو جب داڑھی رکھو, کوئی ہنس ہنس کے دیکھے تو یہ شعر سنا دینا اس کو. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. سبحان اللہ. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو, لہذا نتیجہ سنیے. چند دن 6 مہینہ بھی نہیں گزرے کہ اس کی داڑھی کے مذاق اڑانے والے کا سپرد افسر اعلیٰ کی لڑکا جوان بیمار ہو گیا شدید. وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. کیا نام ہے اللہ کا؟ اللہ اللہ, کیسا پیارا نام ہے. عاشقوں کا مینا اور جام ہے, یہ میرا شعر ہے. اللہ اللہ, کیسا پیارا نام, عاشقوں کا مینا اور جام. ارے جو ان سے بڑھ کر کس کا نام پیارا ہوگا, اور ان کے نام سے بڑھ کر کس چیز میں مٹھائی اور شکر ہوگی. جبکہ مولانا رمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے دل یہ شکر خوشتر یا کہ شکر سازد, اے دل یہ شکر چینی زیادہ میٹھی ہے یا شکر پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے جو گنوں میں رس پیدا کرتا ہے. اور اے دل یہ خبر خوشتر یا کہ خبر سازد, اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا بنانے والا زیادہ حسین. اس کا جوان بیٹا بیمار ہو گیا, خیا صاحب میرے پاس روتا ہوا آیا کہ اس کی داڑھی کا میں نے مذاق اڑایا, مجھ پر عذاب آ گیا, میرا جوان بیٹا موت کے قریب ہے, آپ اس سے کہیے میرے اس سے کہ یہ دعا کر دے اور مجھے معاف کر دے. اور اس نے اس کی ڈیوٹی لگائی تہجد کے وقت, شفٹنگ ہوتی ہے نا. اس نے کہا میں نے قطعاً ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے تہجد کے وقت تاکہ یہ تہجد کے وقت کچھ کام نہ کریں, بس خالی نماز پڑھ کے میرے بیٹے کے لیے دعا کر. میں نے کہا آپ دماغ صحیح ہوا ہے, اللہ سے ڈر کے رہو. بس یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم عمل, اگر عمل کمزور ہے تو کم سے عمل کرنے والوں کا مذاق تو نہ اڑاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنا, آپ کے طریقے پر نہ چلنے والا گنہگار ہے, لیکن مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے. کتنا فرق ہو گیا, ایمان بھی چلا گیا. کسی ایک سنت کا مذاق اڑانا, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, کسی طریقے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا کفر ہے. اس لیے بھائی اگر توفیق نہیں ہے رکھنے کی تو نہ رکھو, گنہگار رہو, اللہ سے معافی مانگو, آئندہ کے لیے توفیق مانگو. کوئی ضروری ہے کہ آج ہی سب کچھ ہو جاؤ اتنی جلدی. دین آہستہ آہستہ جمتا ہے, آہستہ آہستہ روح بالغ ہوتی. ایک دن میں سب کچھ نہیں ہوتا کہ آج ہی پہلی مجلس میں کوئی آیا ہو, تاڑی بھی رکھ لے ہو, تہجد بھی پڑھنے لگے. آہستہ آہستہ آدمی کو فیض ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بالغ ہوتا ہے. 15 سال میں تو جسمانی بلوغ ملتا ہے، تو روحانی بلوغ اتنی جلدی کیسے مل جائے؟ لیکن کم سے کم دل پر چوٹ لیتے رہو، دل پر چوٹ لیتے رہو. ایک چوٹ تو اللہ نے لگا کر بھیجا ہے، اس چوٹ پر مزید چوٹ لیتے رہو. اب وہ اللہ نے جو چوٹ لگا کر بھیجا ہے اس پر شعر سنو. فرماتے ہیں خواجہ صاحب، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری روحوں سے اللہ نے پوچھا تھا وہاں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، چوٹ وہیں لگ گئی. سب نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. وہ اقرار ہمارا اس کے چوٹ ہمارے دل پر لگا کر بھیجا. لیکن اس چوٹ پر ایک چوٹ کی اور ضرورت ہے. جیسے پروا ہوا جب چلتی ہے تو پہلوان لوگ کہتے ہیں یار کچھ اکھاڑے میں جو یہاں گھسا مارا تھا کسی نے گردن میں، آج کل بہت درد ہو رہا ہے، کیونکہ پروا ہوا چل رہی ہے. اللہ والوں کے پاس ایسی ہوا چلتی ہے جو عالم ازل کی چوٹ کو تازہ کرتی ہے. شبلی منزل اعظم گڑھ میں میں نے شبلی کا ایک شعر پیش کیا تھا، اور پروفیسر سارے کالج کے شبلی کالج والے، میں نے کہا میں آپ کے علامہ شبلی کا شعر پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج یہاں میں شبلی کالج میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، لہذا آپ کے بڑے بزرگ کی شعر پیش کرتا ہوں کہ نسیمیں بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیمیں سحری، بوئے گل سے، بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیمیں سحری، غنچے حجرا میں کیا کرتی ہے، آ سیر کو چل. یعنی اے کلی تو میں نسیم سحری ہوں، میرے گود میں آ جا، میں چند جھٹکے تجھے دے کر سیل تیری توڑ دیتی ہوں، اور تیرا تو کلی ناشگفتہ ہے ابھی، پھر شگفتہ ہو جائے گی اور تیری خوشبو بہت دور تک جائے گی، اس لیے میری صحبت سے مت گھبرا، دو ایک تھپیڑے دوں تو گھبرا مت، اسی سے تیری کلیاں شگفتہ ہوں گی. بوئے گل سے یہ کہتی ہے، بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری، حجرے غنچہ میں کیا کرتی ہے، یعنی منہ سکوڑے ہوئے کلی ہے نا، کیا کرتی ہے اس میں، اے بوئے گل تو غنچے کلی کلی کی منہ سیل بند میں کیا بیٹھی ہوئی ہے، حجرے غنچہ میں کیا کرتی ہے، آسر کو چل. تو نسیم سحری اللہ والوں کی صحبت، یہ نسیم سحری ہماری روحوں میں جو اللہ نے محبت کا درد کی یہ کلی رکھ دی ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت سے وہ کلیاں شگفتہ ہو جاتی ہیں، خود بھی مست ہوتے ہیں اس کی خوشبو سے، اور ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کو بھی مست کرتی ہے خوشبو. سمجھا، آج خود بھی اپنے اندر جب وہ کچھ نہیں ہے تو دوسروں کو کیا کرے گا آدمی. بس اللہ دعا کر لو بھائی، وہ جو ہے اللہ وہ دعا بھی کر لو، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبی الامی و علیہ صحابہ وسلم، اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة الفضيلة، فبارك مقام محمد الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو ہماری حاضری اور ہمارا یہ اجتماع اللہ قبول فرما، اور اپنے آپ کا جو کچھ یہاں اس وقت ذکر ہوا اور جو کچھ باتیں سنائی گئیں اس سے بھی شرف قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان و یقین کا وہ مقام نصیب فرما کہ ہر سانس میں ہماری اور ہمارے دوستوں کی اور ہمارے گھر والوں کی آپ کی خوشنودی اور آپ کی رضا کے اعمال پر فدا ہو، اور ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں ہماری نہ گزرے. اے خدا، جس سانس میں ہم آپ کو ناراض کریں اس سے خراب زندگی ہے، اور اس ننگ حیات اور اس سے بڑھ کر بری زندگی کوئی نہیں ہے، کہ ہم آپ کے بندے ہو کر آپ نے ہم کو پیدا کیا، اپنے احسانات سے نوازا، زمین بنائی، آسمان بنایا، ہم آپ کے